مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ
مدنی مذاکرہ
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنۃ الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائے اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملے گا. نیت کرنا کوئی مشکل کام بھی نہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یہی الفاظ اگر زبان سے بھی دل میں ہوتے ہوئے دوہرا لیں گے تو زیادہ اچھا ہے. چاہے اپنی مادری زبان میں کہہ لیں یا عربی میں معنی پر نظر رکھتے ہوئے کہہ لیں نویت سنت الاعتکاف. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا ہوا پانی پینا نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی بھی تھی. اب کھانا پینا سامنے آ گیا کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت کرنا چاہتے ہیں تو نہیں کر سکتے, بلکہ ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت کر سکتے ہیں. کر لیجئے کچھ ذکر و درود کر لیجئے, خواہ 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے. اب کھانے پینے سونے وغیرہ میں حرج نہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 2 فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آج کی دوسری شب کی نسبت سے 2. بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 1443 سنہ ہجری کے محرم شریف کی آج دوسری رات ہے. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں چاند رات سے 11ویں شب تک مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے. انشاءاللہ آج دوسرا مدنی مذاکرہ ہے اس کڑی کا. تو آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں, یہ ضروری نہیں. بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا, اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
قال یوسف لأبیه یا أبت إنی رأیت أحد عشر کوکبا.
میرا سوال ہے کہ اس ویڈیو میں ایک بچہ بہت اچھی تلاوت بھی کر رہا ہے اور ساتھ میں کام بھی کر رہا ہے, کیا اس تلاوت کرنے کا جو ہے ثواب ملے گا؟ ہاں میرا دوسرا سوال ہے کہ اگر مندی چینل پر تلاوت چل رہی ہو اور تلاوت سنتے رہے ہوں کام کر رہے ہوں تو کیا اس کا اجر ثواب ملے گا؟
تلاوت کے دوران جو خود تلاوت کر رہا ہے تو چل پھر رہا ہے کچھ کام کر رہا ہے اور توجہ بھی نہیں بٹتی, تلاوت کی طرف توجہ پوری پوری ہے تو حرج نہیں ہے. اور مدنی چینل پر جیسے تلاوت آ رہی ہے تو یہ ریکارڈڈ یعنی اگرچہ لائیو ہو لیکن یہ پھر بھی چونکہ وہ آلات کے ذریعے پہنچ رہی ہوتی ہر جگہ, یہ براہ راست جو بغیر مدنی چینل کے جو قاری صاحب کر رہے ہیں تلاوت اس کے حکم میں یہ نہیں ہے. تاہم یہ کہ اگر کام کرتے کرتے کوئی سنتا ہے توجہ سے ثواب کی نیت سے تو ثواب کا حقدار ہوگا. اللہ کا کلام سن رہا ہے, اس طرح نعت شریف سن رہا ہے, اس کا بھی ثواب ملے گا. بیان سن رہا ہے, علم دین حاصل ہوتا ہے جس سے, تو اس میں بھی ثواب ملے گا. نیت پر ہے, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. جیسے یہ جو تلاوت کر رہے تھے اور یہ جو کام کر رہے تھے قاری صاحب, تو یہ غالباً مجھے پیاس لگی, لمبی لمبی پیاس ہے. یہ سردیوں میں آتی ہے, ہو سکتا ہے وہاں سردیاں ہوں. عام طور پہ یہ اس کو ہری پیاس بولتے ہیں, اللہ بہتر جانے, مجھے تو ہری پیاس لگ رہی ہے. یا پھر یہ ہرا لہسن ہے, یہ بھی سردیوں میں آتا ہے. خیر, اگر یہاں کوئی بدبودار ماحول ہے یا گندگی ہے یا نجاستیں ہیں تو پھر تلاوت نہیں کرنی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
اعلی سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ محرم الحرام میں کون سی چیز زیادہ بانٹنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے؟ ہمارے ہم میٹھا پانی اور چائے اور راس بانٹتے ہیں, ان میں سے کون سی چیز زیادہ ثواب ملتا ہے؟
بانٹنے کا جہاں تک تعلق ہے تو گرمیوں میں ٹھنڈا ٹھنڈا شربت پلایا جائے, امام حسین, شہید کربلا اور شہداء کربلا رضی اللہ عنہم اجمعین کی کئی سال ثواب کے لیے شربت ٹھنڈا ٹھنڈا, یہ مرغوب ہوگا طبیعت کو, انسان کو پسند آئے گا. اور اگر سردیاں ہیں تو چائے پلائی جائے, فضائل میں لکھا ہے چائے پلائی جائے سال ثواب کے لیے. اب وہ شربت ہی کی قسم کھائی ہے کہ وہ محرم شریف ہو تو شربت پلا جائے, ٹھنڈے و ٹھنڈا پانی پلا جائے, چاہے وہ کڑکڑاتی سردی ہو, یہ دونوں کی میچنگ نہیں. تو ظاہر ہے جو پینے والا ہوگا اس کو اتنا مزہ نہیں آئے گا. چائے گرما گرم دیں گے, کافی دیں گے آپ تو ذرا طبیعت خوش ہوگی پینے والے کی. تو موقع کی مناسبت سے دیا جائے, یا جس کا پیٹ ایک دم بھرا ہوا ہے ابھی ڈٹ کے کھا کے نکلا ہے اور اس کو آپ نے وہ بھر کے کٹورا دے دیا کھچڑے گا کہ ابھی کھاؤ, کہاں کھائے گا, بھوک ہو اس کو تو کھائے گا تو زیادہ فائدہ ہوگا. اس کے موقع کی مناسبت سے نیاز بھی کی جائے, اور اسی طرح کے دوسرے کام جیسے پانی کے میں نے آپ کو مشورہ دیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
پیاری امیر اہل سنت, آپ سے عرض ہے کہ اس حوالے سے کچھ مدنی پھول شاہ فرما دیں کہ اسلام میں رشتہ داروں میں جو ہے وہ کن کن سے پردہ ہے؟ جزاک اللہ خیرا.
یہ اس کی تفصیل ہے, جیسے کہ اسلام میں اس کا مطلب یہ اصول ہے کہ جس سے شادی ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے وہ ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں نامحرم. جس کے شادی سے شادی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام نہ ہو وہ ہوتا ہے نامحرم, وہ نامحرم سے پردہ ہوتا ہے. اب شادی ہو گئی, میاں بیوی بن گئے, تو ظاہر اب انڈرسٹوڈ پردہ نہ رہا. جب تک شادی نہیں ہوئی, نکاح نہیں ہوا, جب تک پردہ ہے. اب یہاں تو منگنی ہو جائے تو سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہو گیا, یہ گھوم پھر رہے ہوتے نعوذ باللہ, اور بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. یہ تو حرام 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 جہنم لے جانے والا کام ہے. جو منگنی کے بعد یہ, بلکہ منگنی سے پہلے بھی وہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہمارے یہاں سب چل رہا ہوتا ہے, گناہوں کے کام ہے, اس سے بچنا بہت ضروری ہے. مسلمانوں کا کام نہیں ہے, پتہ نہیں مسلمانوں میں آ کیسے گیا یہ اس طرح کا کلچر. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. دیکھیں مزید بھی اس میں تفصیلات ہیں. یہ اس کو آپ پردے کے بارے میں سوال جواب یہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے, اس میں یہ تفصیلات آپ کو مل جائیں گے, بلکہ ہر ایک کو پڑھنا چاہیے, اس طرح بہنوں کو بھی تو پڑھنا ہی چاہیے کہ پردے کا, اس طرح بھائیوں کو بھی پڑھنا چاہیے, اس میں اس طرح بھائیوں کے لیے بھی بڑی مفید باتیں ہیں, اور یہ سیکھیں گے تو یہ خود بھی تو پردے کو نافذ کریں گے, اور بھی ایسی باتیں کہ جو اس طرح بھائیوں کے لیے بہت ہی کارآمد ہے, پڑھیں گے تو پتا چلے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مزمل تاریخ گریس سے کر رہا ہوں. پیارے بابا جان, ایسنس میں اس دفعہ 38 کا ریکارڈ جو ہے یہ گرمی کے حوالے سے ٹوٹا ہے, بہت سخت گرمی پڑی ہے اور ٹیمپریچر 113 فارن ہائٹ تک پہنچا ہے, جس کی وجہ سے یہاں پر بہت سی گرمی پڑی ہے, کئی جنگلات میں آگ لگی ہے اور 2000 سے زیادہ لوگ جو ہے یہ اپنے مکانوں سے ہجرت کر چکے ہیں, کچھ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے اور کہیں پر ابھی بھی آگ لگی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے یہاں کافی پریشانی کا سامنا ہے, دھوئیں کے بادل بھی دیکھے گئے ہیں اور راک ابھی تک اڑ کر شہر میں آ رہی ہے اور کئی مسلمانوں کا بھی یہاں پر اس میں نقصان ہوا ہے. آپ سے عرض ہے کہ آپ دعا فرما دیں, اللہ تعالیٰ آپ کے کا معاملہ فرمائے. جزاک اللہ خیرم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم عافیت نصیب فرمائے. گرمی سورج بھی آگ برسا رہا ہے اور جنگلوں میں بھی آگیں لگی ہوئی ہیں. اللہ پاک کرم فرمائے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں, اور یہ آگ بجھ جائے, قابو آ جائے اگر اب تک جل رہی ہیں تو, اور اللہ کریم دنیا بھر میں عافیت عافیت اور عافیت والا معاملہ فرمائے, تمام عاشقان رسول کی حفاظت رہے, جان مال عزت و آبرو کی حفاظت رہے. اس میں ہم کو مطلب یعنی کہ عبرت بھی لینی چاہیے کہ دیکھو انسان بے بس ہے, بعض وقت ایسی آگیں لگتی ہیں کہ کنٹرول آتی نہیں ہے, کچھ بھی کر لو قابو نہیں آتی, زمانے تک چلتی رہتی, وہ ٹائم تک چلتی رہتی, آگ بجھتی نہیں. اس میں بندے کو بے بسی کا اپنے احساس ہونا چاہیے کہ قادر مطلق اللہ پاک ہے, ساری سائنس دم توڑ جاتی ہے, ساری ٹیکنالوجی گھٹنے ٹیک دیتی ہے اور پھر بھی اللہ کو نہیں مانتے. نہیں مانتے ہو یہ کرونا ہی نے تو مطلب کان پکڑا دیا نا سب کو, اللہ کو مانو, اللہ چاہے تو کرونا ہی چلا جائے گا اور باقی سارے سائنسداروں نے سر پٹخ دیے, کرونا نہیں جا رہا نا, سب پریشان ہے, پوری دنیا بڑے بڑے دادا گیر جو پریشان ہے, جو دنیا میں ایک دوسرے ملکوں کو دھمکیاں دینے والے اور کھا جانے والے, یہ کرونا کا مقابلہ نہیں کر سکے, ایسی مخلوق کا مقابلہ نہیں کر سکے جو نظر ہی نہیں آتی, اتنی باریک ہے, اس نے ہرا دیا سب کو. یہ اللہ پاک کی قدرت کی نشانی ہے کہ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ پاک ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, اس نے اللہ پاک کو ماننا چاہیے کہ وہ جو چاہے گا وہ ہوگا, ہم جو چاہیں گے وہ نہیں ہوتا, ہوتا پریکٹیکل ہے نا, کہاں ہوتا ہے. بہرحال یہ کہ یہ آگ دیکھ کر جہنم کی آگ یاد آتی ہے, وہ کیسی ہوگی, ابھی آگ کو دیکھ کر بندہ ڈرے گا کہ یار کہیں میں اس میں جھلس نہ جاؤں, جل نہ جاؤں, یہ آگ مجھ تک نہ پہنچ جائے, تو جو اندر میں ہوگا اور وہ بھی جہنم کی آگ جو دنیا کی آگ سے 69 درجے گرم ہے, 69 گنا گرم ہے, تو یہ کہ یہ کیسی ہوگی. جہنم کو اگر سوئی کی نوک کے برابر کھول دیا جائے تو اس کی گرمی اور اس کی تپش سے ساری مخلوق مر جائے, یہ لکھا بہار شریعت میں, غیر حدیثوں کی روشنی میں لکھا ہوا ہے. تو یہ اور جہنم کہاں ہے, ایک روایت کے مطابق وہ ساتویں زمین کے بھی نیچے, اتنی دور ہے, لاکھوں کروڑوں میل ہم سے دور ہے وہ جہنم, اگر سوئی کی نوک کے برابر کھل جائے تو ساری مخلوق جو ہے ساری آبادیاں تہس نہس ہو جائے, سب برباد ہو جائے, تباہ ہو جائے, تو یہ جہنم کیسا ہوگا. جہنمیوں کو جو مشروب پلایا جائے گا, جو ڈرنک پینے کے لیے دیا جائے گا, وہ اتنا خوفناک ہے کہ اگر اس کا ایک ڈول زمین پر بہا دیا جائے دنیا بھر کی معیشت جو ہے وہ تباہ ہو جائے, سب کھیت باغات سب جل اور اناج سب تباہ ہو جائے، ایک ڈول یہ جہنمی کو پلایا جائے گا، یہ کیسا ہوگا؟ اللہ پاک سے ہم اس کا اس کی پناہ چاہتے ہیں، اس کے قہر و غضب سے امان چاہتے ہیں. سب کو اللہ پاک کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے اور اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے، اور جو غیر مسلم ہیں ان کو مسلمان ہو جانا چاہیے، ورنہ پھر ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا. سانپ بچھو یہ کاٹتے رہیں گے اور بہت سخت عذابات کا سامنا، وہ بھی دو چار دن کے لیے نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، فور ایور. اللہ رحم فرمائے، سب کو ہدایت دے، اور جو مسلمان ہیں الحمدللہ مسلمان ہیں، اللہ پاک ہمیں اسی پر قائم رکھے، اور اللہ کرے کہ ہم ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی کفر میں نہ پڑے. ہر وقت، ہر آن، ہر سانس ہمارا اسلام پر ہی گزرے، ایمان کے ساتھ ہی گزرے، اور ساتھ ہی ایمان کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں میں ہمارا کلمہ پڑھتے ہوئے دم نکلے. کاش. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
ہائے معمولی سی گرمی بھی صحیح جاتی نہیں، ہائے معمولی سی گرمی بھی صحیح جاتی نہیں. گرمی ہے
سے پہلے ہمارے یہاں ایک علاقہ ہے ٹمبر مارکیٹ، لکڑی کی جو گودام وغیرہ، تو اس میں آگ بڑی شدید لگی تھی. آپ کا ایک پیغام وہاں اسی وقت ہاتھوں ہاتھ آیا تھا کہ اذانیں دیں، تو الحمدللہ اس کی کچھ اس طرح کی بہاریں ملی تھی کہ ماشاءاللہ وہ آگ کا زور جو ہے نا وہ کافی کم ہوا اور کافی کنٹرول ہو گیا تھا. تو ایسے موقع جب آگ لگتی ہے تو اذانیں دینا، اس بارے میں آپ کیا فرمائیں؟
جی اذان دینی چاہیے. مجھے وہ فتح رضویشری میں حدیث شریف ہے، وہ اس وقت یاد، اب توجہ نہیں ہوئی اس وقت، کہ تکبیر کے ذریعے آگ کو بجھاؤ. یہ حدیث سے باغ اعلی حضرت نے فتح رضویہ میں وہ پانچویں حصے میں غالباً جو ایزان الاجر ایک رسالہ ہے اذان کے تعلق سے، یہ قبر پر اذان دینے کے تعلق سے، اس میں یہ روایت ہے کہ تکبیر کے ذریعے آگ بجھاؤ. وہ اذان میں تکبیر بھی ہے، اور ویسے بھی کوئی بڑی آفت مصیبت کے ٹائم پر اذان دی جاتی ہے، جیسے کورونا کے اس میں بھی اذانیں دی جاتی ہیں ہمارے یہاں. تو یہ کہ یہ جہاں سے یہ ابھی گریس کے سائی بھائی جو تھے، تو یہ اللہ کرے سن رہے ہو، تو اب وہاں پتہ نہیں غیر مسلموں کی اکثریت ہے، وہاں ماحول کس طرح کا ہے، تو اگر ممکن ہو تو آگ کے پاس، اب آگ کے پاس جائے گا وہ نہیں بھی ہے نا، تو اذان دے بس انشاءاللہ قابو آ جائے گی آگ. اب بڑی بڑی ہے تو خیر مختلف جگہوں کے مناظر دکھائے جا رہے تھے، اب ابھی اس وقت جل رہی ہے یا بجھ گئی ہے، کب کا کلپ ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے. تو ہمارے یہاں 38 تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، 38 تو ہمارے یہاں ہوتی ہے گرمی، اور بلکہ اس سے بڑھ بھی جاتی ہے، 40 بھی ہو جاتی ہے. کراچی میں غالباً 37-38 ایئرز زیادہ مانی جاتی ہے، باقی جو آگے ہمارے یہاں پاکستان میں سے گرم خطے ہیں، جو دنیا کے گرم ترین خطوں میں سے، جیسے وہ اپنے سبی میں بہت گرمی پڑتی ہے، پھر عرب شریف میں بھی، عرب دنیا میں بھی بہت گرمی پڑتی ہے، 50-50 ڈگری تک پہنچ جاتی ہے. اللہ کریم سے عافیت. اس میں بھی ہمارے لیے درس عبرت ہے. یہ معمولی سی گرمی ہے, واقعی آخرت کی قیامت کی گرمی کے مقابلے میں یہ ہے نہیں کسی بھی بساط میں, معمولی ہے. تو اس یہ گرمی برداشت نہیں ہو رہی, جبکہ اے سی بھی پنکھے بھی تو سہولتیں کتنی ہیں گرمی سے بچنے کی ہمارے پاس, یہ بھی نہیں برداشت ہوتی. تو آخرت میں قیامت میں جب سورج ایک میل مشہور سوا ملے, ایک میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا, اتنی گرمیوں کی گویا آگ برس رہی ہے. اور سورج کا اس وقت تو ہماری طرف پیٹھ ہے, وہ اگلا رخ ہوگا, وہ کیسا ہوگا, کیسے برداشت ہوگا. تو اللہ پاک سے عافیت کے طلبگار ہیں. جس کو دامن کرم ملے گا محبوب کا تو اس کو گرمی کیا کرے گی. گرمی حشر میں ہم کو کیا چاہیے, گرمی حشر میں ہم کو کیا چاہیے, حشر میں سایہ مصطفیٰ چاہیے, حشر میں دامن مصطفیٰ چاہیے. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہاں ٹھنڈے ملک ہیں وہاں کے لیے یہ بہت ہے, یہ گرمی لاشیں گرا دیں. ہمارے پاس آئے تھے ٹھنڈے ملکوں کے, وہ آپ کو یاد ہو تو بے ہوش ہو گئے تھے. حالانکہ ہمارے لیے اتنی گرمی نہیں تھی. چند سال پہلے تربیت اجتماع چل رہے تھے, غالباً یو کے والے باس بے ہوش ہوئے تھے کہ وہاں گرمی نہیں پڑتی, وہاں سارا سال سردی رہتی ہے, شاید وہاں پنکھے بھی نہ ہوں, اے سی بھی نہیں ہے. یو کے میں سنا ہے پنکھوں کا برابر یاد نہیں ہے. اسے افریقہ میں, ساؤتھ افریقہ میں جب گئے تھے تو وہاں بھی اے سی نہیں ہوتے گھروں میں, نوٹ کیا میں نے, اے سی تھے. اب وہ اے سی کو پتا نہیں اس کو کیا بولیں گے, اے سی بولیں گے ڈی سی بولیں گے, اللہ بہتر جانے. تو وہ گرمی پھینکتے تھے سردی کم کرنے کے لیے, اس میں گرم ہوائیں پھینکتے تھے, وہ اے سی نما جو بھی تھے وہ اے سی تھے دیکھنے میں. تو وہاں یہ اسی طرح فرش بھی اس طرح ایک جگہ دیکھا ہم نے, وہ بنا ہوا تھا. یہ کوئی ٹیکنیک یہاں بھی ہو سکتا ہو, تو یہ کوئی ایسی ٹیکنیک تھی کہ وہ فرش بھی گرم ہو جاتا تھا, وہ آن کرنا پڑتا ہوا تو یوں مت رہنے کے سردی کا مقابلہ کرتے تھے. اتنی سردی, کار میں جائیں تو چلتے 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 پھر آ جائے کہ بھائی مائنس ہو گئی, پھر مائنس سے پھر کچھ نیچے آ جائے, پھر آگے بڑھے تو کچھ اوپر ہو جائے مائنس سے. اس طرح آنکھ مچولی سردی کھیل رہی ہوتی ہے. اللہ کریم زم حریر سے بچائے, کہ جہنم میں بھی ایک طبقہ ہے عذاب کا, اس کا نام ہے زم حریر, وہاں ٹھنڈک کا عذاب ہے. جب اس میں کافر کو پھینکا جائے گا اتنی سردی ہوگی اس میں کہ سردی کی وجہ سے اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں سردی کے عذاب سے بھی, گرمی کے عذاب سے بھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ میں اگر گھر سے نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہوں, عشاء کی, عصر کی, ظہر کی, کوئی سی بھی نماز, تو میں وضو میں اگر لیٹ ہو جاتا ہوں, جماعت کھڑی ہو جاتی ہے اور جماعت رکوع میں چلے جاتی ہے, تو میں جا کے وہاں پر اللہ اکبر کر کے رکوع میں چلے جاتا ہوں, میری نماز یہ ہو گئی یا مجھے قضا کرنا پڑے گی؟ میں کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو میری پہلے کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ حرام ہے حلال ہے, میں کوشش کرتا ہوں کہ حلال کام میں اپنے بچوں کو کھلاؤں, تو میرا کام بالکل بنتے بنتے بگڑ جاتا ہے وہ اینڈ میں نا. تو آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں کوئی بھی کام کروں تو حلال کام میں میری برکت ہو, حرام سے میں دور رہوں.
وضو کر کے نکلیں, یہ ان کی باتوں سے مجھے سمجھ آ رہا ہے. تو نماز ہو گئی, اگر وہ نماز وقت کے اندر ہو رہی ہے تو, اگر اور کوئی وجہ نہ ہو نماز نہ ہونے کی تو ہو جائے. اور دوسرا یہ کہ وہ حلال حرام وہ ہاتھ ڈالتا ہوں تو حلال میں سمجھا یہ ہوں میں کہ حلال کرنے جاتا ہوں تو پھر وہ کام میرا بنتا نہیں ہے, تو یہ بنتا ہے, یہ کام یہ زیادہ بنتا ہے. حرام کا کام بن گیا نا تو وہ آگ میں ڈالے گا, یہ حلال کا کام بازار نہیں بنانا تو یہ آگ سے بچا لے گا. تو یہ آزمائش ہوتی ہے, امتحان ہوتا ہے. اس میں مطلب یہ کہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے, اور صرف حلال روزی کمانی چاہیے, صرف, یعنی کچھ نہ کچھ حرام کر لیا, یعنی صرف حلال روزی اونلی. انشاءاللہ اس میں دونوں یہاں کی برکت ہیں. کبھی آزمائش آ جاتی ہے, ہر وقت حلال کام میں ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ آدمی کا ناکامی ہی ہوتی ہے, بلکہ کبھی ناکامی ہوئی تو وہ ناکامی نہیں ہے, وہ بھی کامیابی ہے کہ گناہ سے بچ گیا, اللہ کی نافرمانی سے بچ جانا اگر یہ بھی ناکامی ہے تو پھر کامیابی کس کو بولتے ہیں, اس لیے یہ کامیابی ہی ہے. اور ہمت نہ ہارے, یا وغاب, یہ روزی کے دروازے کھولنے کے لیے وظیفہ مکتبۃ المدینہ کے رسالے چڑیا اور انداز صاحب پیج نمبر 31, رزق کے دروازے کھولنے کا عمل. یا وغاب 300 بار یعنی 300 ٹائم بعد نماز فجر پڑھیے, انشاءاللہ الکریم روزگار کی پریشانی دور ہوگی. مدت 40 دن 40 days. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
فیس بک پیج پر بھی سوالات کا سلسلہ ہے. ایک سوال ہے کہ خواہش ہے کہ بیٹا پیدا ہو تو کیا پڑھنا چاہیے؟
باری کے دنوں سے فارغ ہونے کے بعد جب توفیق کچھ نہ کچھ حسب توفیق کچھ نہ کچھ خیرات کرے, سورۃ التوبہ 1 بار اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے, انشاءاللہ الکریم بیٹا ہوگا. ایک اور عمل, اور ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ یہ آیت مبارکہ, رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین پڑھے, انشاءاللہ بیٹے کی نعمت ملے گی. تیسرا, میاں بیوی دونوں روزانہ 101 بار سورۃ الکوثر پڑھیں, انشاءاللہ الکریم جلد ہی بیٹے کے ماں باپ بن جائیں گے انشاءاللہ. یہ وظیفے جو میں نے عرض کیے, یہ مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ ہے, زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی, یہ پیج نمبر 25 اور 26 سے دیکھے جا سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلو
اللہ علی محمد. ایک سوال اور بھی ہے کہ دانت میں بوٹی پھنسی ہو تو کیا اس کو نکالنا ضروری ہے؟
اگر وضو کرنا چاہتے ہیں تو نکالنا تو ہوگا, تو وضو, ورنہ وہ سنت رہ جائے گی کہ منہ کے ذرے ذرے میں پانی دانتوں کی کھڑکیوں میں رہے گا, پہنچنا چاہیے. اور اگر غسل فرض ہے تب تو اگر یہ بوٹی نہیں نکالیں گے پانی تو نہیں پہنچے گا وہاں. کہ وضو میں کلی کرنا سنت الموقعہ ہے, ہر منہ کے ہر کل پرزے میں, سائڈوں پہ, کروٹوں پہ, دانتوں کے سوراخوں میں ہر جگہ پانی بہ جائے, یہ اس طرح کلی کرنا یہ سنت الموقعہ ہے, 3 بار کلی. اور غسل میں اس طرح فرض ہے, کم از کم 1 بار کلی اس طرح ہو جائے جس طرح بھی میں نے عرض کیا. غسل جب کہ فرض ہے تو یہ فرض, ورنہ اگر کوئی جمعے کا بھی غسل کرتے ہیں تو بھلے وہ فرض نہیں ہے غسل, لیکن غسل کا فرض اسی طرح کی کلی جس طرح میں نرس کیا, ورنہ پھر ظاہر ہے وہ غسل جو یہ کر رہے ہیں اس کا ثواب نہیں ملے گا نا, کہ اس کا فرض ہی رہ گیا غسل کا. اس لیے وہ ٹوتھ پک جو آتی ہے کریدنی, دانتوں کو مطلب انہیں نکالنے کی یہ ہونی چاہیے, اور جب جب کھائیں تو اس کو صاف کرنا چاہیے دانتوں کو, اس میں ہماری بھلائی بھی ہے, ورنہ یہ دانتوں میں غذا کے ذرے رہ جاتے ہیں جو گلتے ہیں, سڑتے ہیں, بدبو لاتے ہیں, یہ دانتوں کو بھی سڑاتے ہیں اور گوشت انہیں سڑتا ہے اس کا, تو پھر وہ خون نکلتا رہتا ہے, کیڑے پڑ جاتے ہیں بعض اوقات دانتوں میں, اور یہ شکایت بھی عام ہے. دانتوں کی صفائی تو شاذ و نادر ہی کوئی کرتا ہوگا, بہت کم لوگ کرتے ہیں, منہ سے بدبویں آ رہی ہوتی ہیں, تو دانتوں کی صفائی کریں. مسجد میں اس حال میں آنا کہ منہ سے بدبو آ رہی ہو یہ حرام ہے, فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے, لوگ ہوں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے بدبو سے, کوئی بولتا نہیں ہے لیکن تکلیف تو ہوتی ہے نا, اس کو یوں اپنے چیک کر لیا کریں, یوں اپنے یہاں مسجد میں بیٹھے بیٹھے نہیں کر رہا, بعد میں کر لے رہا, یہ جیسے یوں ہاتھ کر لیا یا ایک میں بھی کرومٹ ہو جائے گی, سانس لے کر منہ سے نکالے تو پتا چل جائے گا بدبو ہوگی, تو اگر ناک بند نہیں ہوئی تو صاف کرتے رہیں گے تو بدبو نہیں ہوگی. اس طرح بعد ہوگا دانت صاف ہوتے ہیں لیکن بدبو آتی ہے, تو اس کا پیٹ کا علاج کرے. آج کل ہو سکتا ہو گئی ہو, بوٹے بہت کھائے ہوں گے, عام دنوں میں کھاتے بھی تو بوٹی کھاتے ہیں نا, ان دنوں بوٹے ملتے ہیں بقرعید کے, تو پھر یہ کہ ریشے بھر جائیں گے, پیٹ خراب ہو جائے گا, اور پھر پیٹ کی خرابی سے بھی منہ میں بدبو آتی ہے, تو پیٹ پیٹ کا علاج کریں. کم کھائیں گے تو انشاءاللہ اس طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی, آپ کے دانت مسوڑے آنت سب مضبوط رہیں گے, تندرستی رہے گی, کئی بیماریوں سے بچت رہے گی. کہ تقریباً 80% بیماریاں جو ہیں 80% یہ پیٹ کی خرابی سے ہوتی ہیں زیادہ کھانے سے.
اچھا آپ جو استعمال کرتے ہیں نا میرے سنت, وہ قریدنی اردو میں تو ہم قریدنی ہی کہتے ہیں, وہ انگلش میں سے پروپ بولتے ہیں, جیسے جہاں پہ وہ سرجری کا سامان ملتا ہے تو وہاں یہ بولیں گے نا.
جی ہاں میں اس کی ترغیب نہیں دلاتا, یہ پھر مسوڑے اکھڑ دیں گے اپنے اور خونم خون ہو جائیں گے, اور مدنی چینل پر طریقہ بتا دیا گیا, بتایا گیا تھا, ہم نے تو لی بھائی, ایک تو پیسے دیے اور پھر خونم خون تو ڈینٹسٹ کے پاس جانا پڑا, وہ پھر بولا کہ اس نے کہا مدنی چینل مت دیکھا کرو, غلط مشورے دیتے ہیں لوگ, تو پھر اپنے کیا کریں گے, جو ماہر ہو نا وہ استعمال کر سکتا ہے. جو لکڑی کی آتی ہے بہتر ہے کہ وہ نیم کی سینک, یہ تو خود بنانی پڑے گی, وہ بازار میں ملتی نہیں, بازار میں تو وہ لکڑی کی ملتی ہے, پلاسٹک کی بھی آتی ہے, طرح 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 کی آتی ہے, دھاگے بھی آتے ہیں اس کے, دانت صاف ہونے چاہیے. اگر وہ قریدنی جس کا انہوں نے کہا کہ یہ اگر استعمال کرنا آتی ہے تو یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں, میں اسی کا میرا معمول ہے, وہ استعمال کرنا نہیں چاہیے, تو کسی سے پھر سیکھنا پڑے گا, ڈینٹسٹ سے سیکھنا پڑے گا, لیکن میں نے بغیر ڈینٹسٹ کے سکھائی ہے, اپنا بتا دوں بغیر استاد کے سیکھا ہے, تو یہ کہ آدمی کوشش کرے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے, لیکن پھر آنند مطلب اندھی کریں گے نا تو پھر مسوڑے زخمی ہو جائیں گے, خون نکلے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
فیس بک پیج پر ہی سوال ہے, محمد ابو بکر سوال کر رہے ہیں کہ نماز میں اگر کوئی حرف صحیح ادا نہیں ہوتا تو کیا اسے پیچھے بار بار پڑھ سکتے ہیں؟
یہ پیچھے سے مراد
یعنی کوئی آیت پڑھی الحمدللہ رب العالمین,
اچھا اچھا وہ آیت کو درست کرنے کے لیے,
جی جی
ہاں یہ تو پڑھ سکتے ہیں, اس میں کیا ہے, تو پڑھنی ہوگی, اگر معنی فاسد ہوگا تو نماز ہی نہیں ہوگی نا.
اسلامی بہن کا سوال ہے کہ واجب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟
یہ حقیقت ہے کہ میں کئی بار سوچتا ہوں کہ ہم بولتے ہیں یہ واجب ہے, یہ مکروہ تحریمی ہے, مکروہ تنری ہے, اب ہم بےچارے نہیں سمجھتے کیا کیا جائے. اب شرعی اصطلاحات ایسی ہیں کہ ان کو مطلب مائنس بھی نہیں کر سکتے اپنی گفتگو سے, اور ہر بار اس کی ڈیٹیل بتائیں گے تو لوگ بور ہوں گے, پھر بھی باتوں کو سمجھ نہیں آئے گی. اصل جو دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں یہ بھی تو رات رات بھر محنتیں کرتے ہوں گے, جھکے پڑے رہتے ہوں گے, ٹیوٹر کی خدمات لیتے ہوں گے, بہت کچھ کر کے پھر جا کر ان کے کچھ سمجھ پڑتی ہوگی تھیوریاں اور فارمولے وغیرہ جو بھی مطلب انہیں, مگر دین تو یہ کہ بیٹھے بیٹھے آ جائے, بس کوئی پھونک مار دے ہم کو سب کچھ آ جائے, کہ واجب کیا, فرض کیا, سنت کیا, یہ سب کی تعریفات ہیں. تو واجب کا درجہ فرض سے نیچے ہوتا ہے, واجب کا ترک جو ہے یعنی واجب ادا نہ کرنا یہ گناہ ہوتا ہے, اور اس کی ڈیٹیل بہار شریعت کے دوسرے حصے میں واجب کی فرض کی تعریفات, پھر اس کی بھی اقسام ہیں, یہ سب اس میں بہار شریعت میں ہے, لیکن واقعی وہ بھی اتنی دشوار ہے کہ یہ بھی پڑھ کر ہو سکتا ہے کہ بات چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی, جس طرح دنیاوی علوم سیکھنے کے لیے استادوں کی محتاجی ہے نا. کتاب میں وہ ایک مقولہ ہے کہ گدے پر نفسیات کی کتابیں لاد دی جائیں تو وہ ماہر نفسیات نہیں بن جاتا. تو اسی طرح خالی کتابیں پڑھنے سے نہ کوئی میٹریکولیٹ ہوتا ہے, نہ کوئی ایجوکیٹڈ کہلاتا ہے, نہ کوئی انجینئر کہلاتا ہے, نہ کوئی ڈاکٹر کہلاتا ہے. سب کو استادوں کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑتی ہیں. تو اس طرح علم دین حاصل کرنے کے لیے بھی علماء کی صحبت, علماء کی خدمت میں حاضریاں, ان کو پوچھتے رہنا, ان سے باقاعدہ سیکھنا. آپ کو استاد سے خدمات ان کی حاصل کریں, ان سے ترکیب بنا. جو دنیاوی استاد کے لیے بھی تو خدمت کرتے ہیں, پیسے خرچ کرتے ہیں. تو کوئی اگر ایسے عالم صاحب مل جاتے ہیں, اور اگر جائز بھی ہے کہ ان سے کوئی فیس طے ہو جائے, اور یہ آپ کو یہ پڑھا دیا کریں, یہ فرض واجب یا عقائد پڑھا دیا کریں. بہار شریف کا پہلا حصہ پڑھ لیں آپ, دوسرا پڑھ لیں, تیسرا پڑھ لیں, نماز, وضو, عقیدے, یہ سب فرضیات فرائض ہیں, ان میں یہ سیکھ لیں استاد سے. تو کوئی آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ روزانہ کوئی طے کر لیں, یہ مشورہ ہے میرا. یا درس نظامی کر لیں, ٹائم دیں, ہم مفت پڑھائیں گے, ہم کوئی پیسہ نہیں لیں گے, آپ کو کھلائیں گے بھی. اگر آپ قیام بھی جو بھی ان اس کے جو قیود آتے ہیں شرائط ہیں, اس کے مطابق آپ کو قیام کی بھی اجازت ملتی ہے, یہ داخلہ ملتا ہے. تو اس طرح بغیر پیسوں کے کھلائیں گے, پلائیں گے اور پڑھائیں گے. دنیاوی تعلیم میں پیسے لگتے ہیں, فیسیں باری باری فیسیں لگتی ہیں, اور پتہ نہیں کتنے خرچے ہوتے ہیں, اور لوگوں کا مطلب ہجوم رہتا ہے, داخلے نہیں ملتے. اور یہاں الحمدللہ ہم فری پڑھاتے ہیں, لیکن لوگوں کی تعداد کم ہوتی ہے. اسلام اور دین سیکھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے. جنت میں جانا ہے, لیکن اس میں جانے کے طریقے سیکھنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے. جہنم سے ڈر ضرور لگتا ہے, لیکن اس کے بچنے کے طریقے سیکھنے کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے. نوٹ ٹائم, ہمارا سارا ٹائم جو وہ دنیا کے لیے وقف ہے, کھاؤ پیو جان بناؤ, یہ نہیں. مومن اس کام کے لیے نہیں ہے, کھانے پینے کے لیے نہیں ہے. مومن کے لیے یہ ہے کہ وہ خوردن برائے زیستن, محاورہ ہے فارسی کا, کہ کھانا جینے کے لیے. لیکن اب وہ الٹ ہو گیا ہے, زیستن برائے خوردن, نے جینا کھانے کے لیے. کھاؤ پیو جان بناؤ, اور ہر وقت کھاتے رہتے ہیں, بجرتے رہتے ہیں, اسپتال بھرے بھرے رہتے ہیں, بہت کھاتے ہیں, کئی کئی بار دن میں کھاتے ہیں. اور پھر یہ کہ یہ ربڑ کی مشینری پیٹ کے اندر, میں ربڑ کی بولتا ہوں, ربڑ کی نہیں ہے, یعنی نازک مشینری, اس کا ایک کیپیسٹی ہے, تو اتنا ہی وہ ہضم کر سکتی ہے. ہم لوگ جو مرضی میں آتا ہے ڈالتے ہیں, تو پھر وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے, اور اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم
محمد. اس میں ایک تعداد ہوتی ہے جن کے پاس صبح وقت ہوتا ہے, اور ایک تعداد ہوتی ہے جن کے پاس رات کو وقت ہوتا ہے, یعنی وہ شام کو جلدی فارغ ہو جاتے تو ان کے پاس وقت ہوتا ہے. تو اللہ دعوت اسلامی کو سلامت رکھے.
آمین.
آپ کے لیے اگر صبح کا وقت ہے تو جس وقت ہی جامعۃ المدینہ بھی ہمارا, یعنی کہ ایک شارٹ ٹائم, آپ 10:30 11 بجے تک فارغ ہو جائیں گے. جیسے بھی جامعۃ المدینہ کی ہماری کلاسز موجود ہیں, آپ پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ رہے ہیں, ایسا نہیں کہ نہیں پڑھ رہے, پڑھ رہے ہیں. اسی طرح رات کو جامعۃ المدینہ کی بھی کلاسز ہیں, جس میں کافی پروفیشنلز لوگ بھی ابھی بھی پڑھ رہے ہیں. ملک بھر میں مختلف شہروں میں یہ کلاسز چلتی ہیں, یہ درجے چلتے ہیں جامعۃ المدینہ کے, جس میں درس نظامی کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ آن لائن کلاسز ہیں, آپ کے اپنے ٹائمنگز, آپ کے اپنے فیوریبل ٹائمنگز, آپ پر آپ اپنا انرولمنٹ کروا لیں اور سب وہاں اپنا سبمٹ کر دیں, اپنی جو بھی وہاں جو ریکوائرمنٹ آپ سے پوچھی جا رہی ہے, تو انشاءاللہ آپ کو ٹیچر پرووائڈ کر دیے جائیں گے, استاد صاحب آپ کو پڑھائیں گے. اس پہ مور دین 30 کورسز ہم آپ کو آفر کر رہے ہیں, ہم کو بتا رہے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں. اور اس میں ایک اور خوبصورتی یہ ہے کہ میل فار میل, فیمیل فار فیمیل, اسلامی بھائیوں کے لیے اسلامی بھائی ہیں, اسلامی بہنوں کے لیے اسلامی بہنیں پڑھانے کے لیے, تو پوری فیملی پڑھ سکتی ہے اس میں آن لائن. تو بچوں کو بھی پڑھایا جاتا ہے, بچیوں کو بھی پڑھایا جاتا ہے. اگر ہم یہ ذہن بنا لیں گے ہمیں علم دین حاصل کرنا ہے, اور نو ڈاؤٹ کہ ایک اسٹوڈینٹس کی تعداد ہے جو اس وقت کالجز میں, یونیورسٹیز اور اسکولس میں پڑھ رہی ہیں, ان کی بھی ایک تعداد ہے جو الحمدللہ دعوت اسلامی کی آن لائن کے اندر کورسز کر رہی ہے، بزنس کمیونٹی کورسز کر رہی ہے، پروفیشنل کمیونٹی کورسز کر رہی ہیں. الحمدللہ دعوت ہم دیتے ہیں تو قبول کرنے والے کر بھی رہے ہوتے ہیں، اور ناٹ اونلی ان پاکستان، مور اور لیس پلس مائنس بات کر رہے تو کم از کم کم و بیش 80 کنٹریز ہیں، 80 کے کم و بیش ممالک ہیں جن میں رہنے والے ہمارے پاس آن لائن پڑھ رہے ہیں. تو وائی ناٹ بی، ہم کیوں نہیں کر سکتے جب یہ کر رہے ہیں؟ نیا تو ہے ہی نہیں، ہو رہا ہے. آپ بھی ہمت کریں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ جائیں. ابھی آپ کو آن لائن کے نمبر بھی انشاءاللہ امید ہے کہ اسکرین پر نظر آ جائیں گے. تو یعنی اس وقت اس دور میں فزیکلی اور ڈیجیٹلی دونوں صورتیں دعوت اسلامی آپ کو علم دین سیکھنے کی پرووائڈ کر رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا دین سیکھنے کی آپ کو سہولت دعوت اسلامی مہیا کر رہی ہے. اللہ ہمیں جذبہ دے اور ہم سیکھنے والے بنے. ہاں ہاں،
پہلے علم دین حاصل کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا، کتنے کتنے سفر کرتے تھے اور برسوں تک سفر باہر رہتے تھے لوگ، اور علم دین حاصل کرتے تھے، کتابیں بھی نہیں ہوتی تھی کچھ، یعنی اس طرح کی سہولتیں نہیں ہوتی تھی، نہ بجلی ہوتی تھی، نہ پنکھے ہوتے تھے، اور کھانا بھی پلے سے کھانا پڑتا تھا، اور پھر بھی سیکھتے تھے. اور ایسے ایسے قابل قدر علماء گزرے ہیں، کتنی ہزاروں کتابیں لکھ کر چلے گئے بالکل فری آف چارج فی سبیل اللہ. وہ ایسا کیا ان لوگوں نے، ہم اتنی کتابیں لکھ کر دیں گے کہ ابھی تک کتابیں سب چھپ نہیں سکی. ابھی تک بزرگوں کے مخطوطات، نہ ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں مل سکتی ہیں، کہیں میوزیم میں ہوگی، کہیں کسی کے پاس ہوں گی، اس طرح ہوتی ہیں. اور یہ حضرات لکھ کر تشریف لے گئے دنیا سے، اور آج کتنی سہولتیں، کتابیں، پھر کتاب بھی آپ کو نیٹ پر مل جائے، کوئی خرچہ ہی نہ کرنا پڑے.
تو بھائی یہ موبائل ہے نا، اس میں ایک سسٹم ہے کہ جو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے موبائل پر آپ کا اسکرین ڈیوریشن کتنا آ رہا ہے، یعنی آپ نے کتنا وقت موبائل کی اسکرین پر گزارا ہے، یہ آپ کو ٹائمنگ بتاتا ہے اگر آپ اس کو لینا چاہے تو. اب اگر کوئی اپنا اسکرین ڈیوریشن نکالنا چاہے تو اس کو پتا چل جائے گا کہ میں نے اس موبائل پر جتنا وقت نکالا اس میں کتنا کام کا تھا، کتنا بے کام تھا، کتنا گناہ بھرا تھا، کتنا گناہ بھرا نہیں تھا. یہ خود فیصلہ کرے گا. اب جیسے موبائل کا بل، یہ جو میں عام جنرل لوگوں کے لیے سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، جن کے گھروں میں بل آتے ہیں، موبائل کے بل آتے ہیں، وہ پورا آپٹیمائز ہوتا ہے کہ آپ نے کس نمبر پہ کتنے رابطے کیے، کس پہ کم رابطے کیے، کس پہ زیادہ رابطے کیے. جب یہ ساری چیزیں کیلکولیشن آپ کے پاس ڈیجیٹلی آ جاتی ہے تو آپ یہ دیکھ نہیں سکتے کہ ہم اپنا ٹائم کہاں کم خرچ کر رہے ہیں. یعنی اب اپنا ایگزامین کرنا اور اپنا جائزہ لینا یہ کتنا آسان ہوتا چلا جا رہا ہے. اور ہم چیک کر لیں تو انشاءاللہ امید ہے، ہمارے بہت پیاری بات بتائی گئی کہ لوگ کامیاب لوگوں کے تذکرے پڑھتے ہیں، حالانکہ ناکام لوگوں کے بھی تذکرے پڑھنے چاہیں گے. ان کی ناکامی کی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے وقت کو ضائع کر دیا. جو وقت کو ناکامی کی بنیادی وجہ وقت ضائع کرنا ہے، وقت ضائع کر دیتے ہیں.
ناکام لوگوں کے تذکروں پر بھی کتابیں لکھی گئی ہیں،
ناکام لوگوں کے اسباب لکھے گئے بابا، کہ ناکامی کے اسباب کیا کیا ہیں. یہ کتابیں الگ ہیں، یہ ٹاپک ہے پورا کہ ناکامی کے اسباب کیا ہیں. وقت ضائع ہونے کی باقاعدہ ڈیٹیل لکھی گئی ہے، تضیع اوقات ایک پورا باب بنایا جاتا ہے کہ کن کن جگہوں پر آپ اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں. تو یہ لوگ پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہتا نہیں پڑھتے، لیکن جو کام کرنے کام ہے آپ فرما رہے ہیں، یہ کام کرنے والے کاموں میں ہم لوگ نہیں آ پا رہے. تو مجھے ایک بزرگ علیہ رحمہ کے بعد، ان کے محدث تھے، حدیثیں بیان کرتے تھے، ان کے نام اسماعیل آتا تھا، پورا نام مجھے یاد نہیں ہے، رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یا کوئی اور نام تھا. ان کے تذکرہ میں نے امیر سردار پڑھا تھا کہ یہ کہیں کسی میدان میں اگر حدیث بیان کرنے جاتے تو ان کے پہنچنے سے پہلے میدان بھرے ہوئے ہوتے تھے، اور 50,000 کے آس پاس تعداد بتائی جاتی تھی. اور جب یہ حدیث بیان کرتے تھے تو اسپیکر نہیں ہوتے تھے، تو حضور وہ حدیث نہیں سن کر آگے بیان کرتے تھے. کیا کہتے ہیں؟
اصل میں کئی محدثین کا ہے، خود امام بخاری سے ایک وقت میں بخاری سننے والے 90,000 افراد، ان کو مستملی کہا جاتا ہے.
وہ مستملیوں کی تعداد ہزاروں میں اور سننے والے کی تعداد اور ہزاروں میں، اور جب وہ اجتماع ختم ہوتا تو خالی قلم و دوات جو بالکل اب خالی ہو چکے ہوتے وہاں پڑے رہتے، ان کی تعداد ہزاروں میں ہوتی تھی. پہلے تو وہ قلم دوسرے انداز پر ہوتے تھے،
ٹپو ٹپو کر لکھتے ہیں.
یہ جو آپ نے بھی جو فرمایا نا بابا کہ پہلے جذبے تھے سہولت نہیں تھی, آج سہولت بڑھ گئی ہے جذبے نہ رہے.
اس طرح آج یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی تماشا دیکھنا ہوتا ہے, کرکٹ میچ دیکھنا ہوتا ہے, تو لوگ پہلے صبح ہی صبح نکل رہے ہوتے ہیں اسٹیڈیم وغیرہ کے لیے, آگے جا کے بیٹھیں گے. تو کتب کے اندر یہ لکھا ہے امام بخاری کے حوالے سے بھی دیگر کے حوالے سے بھی کہ لوگ صبح منہ اندھیرے اس محفل کی طرف چلے جاتے تھے کہ جہاں پہ آج اس بڑے محدث نے آ کے حدیث بیان کرنی ہے. ان میں سے بعض ایسے ہوتے تھے کہ قریب جگہ زمین پہ نہیں ملتی تھی تو وہ دیواروں کے اوپر بیٹھے ہوتے تھے, درختوں کی شاخوں پر بیٹھتے تھے کہ ڈائریکٹ ہم محدث کی آواز کو سنیں. مستملی تو وہ ہوتا تھا کہ جو کہا کرتا تھا کہ جی آپ املا کروائیے, پھر وہ آگے دوسروں کو سنایا کرتا تھا, لیکن ان کی کوشش یہ ہوتی کہ آگے بڑھ کے خود سنیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے استاد ہیں امام عامر بن شرحبیل الشعبی رحمۃ اللہ تعالیٰ. 500 صحابہ کرام علی مرضوان سے انہوں نے ملاقات کی ہے, اور یہ انہوں نے ایک حدیث مبارکہ بخاری شریف میں ان سے مروی ہے. انہوں نے حدیث پاک کو بیان کیا, تین باتیں اس میں بیان کی. بیان کرنے کے بعد جس کو بیان کی اس کو فرمایا کہ آفینا کہا بغیر شعین, کہ ہم نے تمہیں بغیر کچھ لیے دے دیا ہے, ورنہ اس سے پہلے اس سے کم بات کے لیے یہاں سے یعنی ان کے علاقے سے بغداد سے بصرہ سے یہ مدینہ منورہ تک سفر کیا جاتا تھا. حاصل کرنے کے لیے چھوٹی سی بات مدینہ منورہ تک سفر کر کے جایا جاتا تھا
اور تمہیں یہی ہم نے دے دیا.
وہ دور تھا یار,
دور تھا.
اسی کی برکتیں آج بھی موجود ہیں کتابوں کی صورت میں ہمارے پاس. اب پہلے نہ ویڈیو نہ آڈیو کچھ بھی, ریکارڈنگ تو تھی نہیں نا, ورنہ ان بزرگوں کی آوازیں بھی سنتے ہم, ممکن نہیں ہے. تو یہ کہ مگر ہم بالکل نہیں پڑھتے ہیں, صرف دنیا پڑھتے ہیں, دنیا کی ایک سے ایک کتابیں پڑھتے ہیں. مطلب موٹی موٹی کتابیں رکھی ہوتی ہیں جو دنیا کے وہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں ان کے, لیکن دینی کتابیں پڑھنے کا رجحان بھی کم, دینی علم حاصل کرنے کا رجحان کم. دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا, دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا, اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا, اب تو میرے بچنے کی صورت کیجئے, جو بھی کچھ ہونا تھا مولا ہو گیا. مولانا اسد اللہ خان یہ اشعار ہیں, اگر یاد ہو تو ترنم میں سنا دیں.
دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا, دل میرا دنیا پہ شیدا
بچ میرے بچنے کی صورت کیجئے.
اب تو جو
ہونا تھا مولا ہو گیا, دل میرا دنیا پہ شہزادہ ہو گیا. اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں ہوں گے حق ان کے ساتھ ہوگا.
فاروق اعظم تو فاروق اعظم ہے, آپ کا اسلام سے اتنا گہرا تعلق تھا کہ اسلامی سال کے ابتدا آپ نے کی ہے. مسلمانوں کے تمام فضیلت جیسے عاشورا,
عید میلاد النبی,
بڑی جلدی شریف, شب الوراد, شب قدر,
رمضان المبارک, عید
اللہ. بڑے پیارے پیارے بچوں کے پیارے پیارے انداز. مرحبا مرحبا مرحبا. حاجی اسید کا, حاجی ابو بکر کا مدنی گلدستہ بھی مرحبا. اور یہ مدنی منی نے یہ فریاد کی ہے کہ ابو موبائل نہیں دیتے, میں کیا کروں. آپ
اسکول بھی بند ہیں
جی؟
ارے اسکول بھی بند ہیں اور ابو موبائل بھی نہیں دیتے.
اسکول بھی بند ہے, ابو موبائل بھی نہیں دیتے, کیا کروں. جیسے امی بولے جیسے ابو بولے ویسے ہی کریں.
یہ تو کہہ رہی ہے کہ نہیں دیتے نا, آپ کچھ حل بتائیں.
یہ تو فریاد شکایت کر رہے ہیں نا. امی ابو کی شکایت نہیں کرنی ہے. جب امی ابو آپ کو کھانا کھلاتے ہیں, کھلونے دیتے ہیں, پیار دیتے ہیں, یہ ساری باتیں آپ نے نہیں بتائی. خالی ایک بات بتا دی کہ ہم کو موبائل نہیں دیتے, شکایت کی نا آپ نے. اچھے بچے تو شکایت کیسے کریں گے. ساری بتاؤ جو جو پیار ملتا ہے, خرچی ملتی ہے, اچھی اچھی ڈشیں کھانے کو ملتی ہے, سب بتانا چاہیے. پھر چلو ساتھ میں شکایت بھی کر دی تو آدمی بولے. اور اچھا بچہ ہو کہ پھر بھی شکایت نہیں کرے گا. تو موبائل بچوں کو نہیں دیکھنے چاہیے, بڑوں کو بھی بچنا ہی چاہیے. یہ موبائل نے تو بڑے مسائل کھڑے کر دیے. موبائل موبائل سارا پر مسائل ہے. بچوں کا ٹائم بھی بڑا خراب ہوتا ہے, آنکھیں بھی خراب, دماغ بھی خراب. وہ حصے سے پھر دیکھتے ہوں گے اس میں وہ کلپ, خوف زدہ بھی ہو جاتے ہوں گے, بازی سے بھی ہوتے ہیں جو ڈراؤنے ہوتے ہیں اس میں. پھر میوزک بھی آتے ہوں گے اس میں, گناہ اوپر ہے. سلسلہ ہر ایک کا اتنا ذہن تھوڑی ہوتا ہے کہ صرف وہ ان کو نعتیں سنائیں گے. بیان تو ان کی سمجھ میں آئے گا نہیں. بیان کے اگر کلپ جو بچہ نہیں دیکھے اس کو مزہ ہی نہیں آئے گا. زیادہ زیادہ اگر دینی ماحول ہے تو نعت شریف دیکھے گا. نعت میں وہ جو ترنم ہوتا ہے اس میں مزہ آتا ہے, الفاظ نہیں سمجھ میں آتے. تو اب یہ کہ دینے میں یہ کہ خالی نعت نہیں سنے گا, یہ اس کو چلاتا رہے گا تو کہیں نہ کہیں بٹن پھر اتنے ہی بچے اس میں ہوشیار ہو جاتے ہیں کہ اور کچھ آئے یا نہ آئے یہ بٹن کی پہچان ہو جاتی ہے کہ کہاں دبائیں گے تو کیا نکلے گا, یہ سمجھ آ جاتی ہے ان کو. تو پھر یہ کہ وہ آپ نہیں دیکھنے دیں گے تو چھپ کے پھر ہو سکتا ہے آپ کے سامنے نعت سنے اور پیچھے سے یہ کوئی اور بٹن دبا دے جو اس کے اخلاق کو تباہ کر دے. گیم بھی ہوتے ہوں گے اس میں, بہت کچھ ہوتا ہوگا. موبائل تو پوری اس میں ایک دنیا بند ہے موبائل میں. پہلے سنا کرتے تھے کہ وہ جادو کے گولے ہوتے ہیں اور گولے میں جادوگر دیکھ کر یوں بتاتا ہے یوں بتاتا ہے. یہ کہانیوں میں آپ کو بھی شاید یہ سنا ہوگا, پہلے یہ ہوتا تھا. یہ نہیں کہ تصور ہوتا تھا کہ اس طرح جادوگر دیکھ سکتا ہے گولے میں. اب تو ہر ہاتھ میں یہ میجک گولا آ گیا ہے, جو چاہو دنیا کا اس میں دیکھ لیتا آدمی. بچوں کو تو موبائل دینا ہی نہیں چاہیے, اور بڑوں کو بھی صرف جائز استعمال وہ بھی لمیٹڈ کرنا چاہیے. زیادہ اس میں دل پھنسانا مشکل ہی, کہ یہ چیز ایسی کہ دل اس میں پھنستا ہی چلا جاتا ہے, بندہ نکل نہیں سکتا اس میں. تعلیمی حرج اور ہر طرح کا حرج ہے اس میں, آنکھوں کا, ذہن کا, دماغ کا, گردن کا. گردن یوں دیکھتا رہے گا, گردن میں بوسوں کے درد ہو گئے ہوں گے, کمر میں درد ہو گئے ہوں گے, آنکھوں میں کمزوریاں آ گئی ہوں گی, چشمے کے نمبر بڑھ گئے ہوں گے, یا نہیں تھے تو آ گئے ہوں گے چشمے دیکھ دیکھ کے. یہاں تک کہ اگر نیند سے اٹھ کر اس کو اگر نیند سے اٹھ کر بھی دیکھتے ہوں گے, ان سائڈ پہ رکھا ہوتا ہو جیسے آنکھ کھلتی ہوئی دیکھتے ہوں گے. اس سے بعض اوقات یہ اسی خطرناک ہوتی ہے کہ آنکھیں جا سکتی ہیں اس میں. شاید کہیں میں نے پڑھا تھا اس کا, وہ اس طرح موبائل دیکھنے سے خطرہ ہوتا ہے. ایک دم اٹھ کر نیند بڑی ہو آنکھوں میں وہ دیکھیں گے تو آنکھوں کو نقصان ہو سکتا ہے, کبھی شدید نقصان بھی ہو سکتا ہے, آنکھیں چلی جائیں, اللہ نہ کرے. نفسیاتی مریض بھی ہو جاتے ہوں گے, کمنٹس کا انتظار ہوتا ہے کہ میں نے یہ جو وائرل کیا اس کے کمنٹس آ جائیں. کچھ اچھے کمنٹس آتے ہوں گے تو خوش ہوتا ہوگا, برے کمنٹس آتے ہوں گے تو بڑبڑاتا ہوگا, بعض گالیاں بھی نکالتے ہوں گے, بہت کچھ کرتے ہوں گے. یوں گناہ بھی بڑھتے جاتے ہوں گے اس کے ذریعے, دماغ بھی خراب ہوتے ہوں گے, بعض پاگل بھی ہو جاتے ہوں گے. تو اپنے کو تھوڑی کو بولنے آئے گا کہ میں نے موبائل دیکھا تھا تو ابھی میں اٹھ پٹانگ باتیں کر رہا ہوں, لوز ٹاکنگ کر رہا ہوں کہ میں اس کا عادی تھا. یہ عجیب چیز ایجاد ہو گئی ہے. فائدے میں بھی اس کے کمی نہیں ہے, فوائد بھی ہیں, لیکن استعمال غلط ہو رہا ہے اس کا زیادہ تر. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میں ہوں سکندر جی. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان امام سے اپنے دل میں کینہ رکھتا ہو, کسی مسجد کے امام سے کینہ رکھتا ہو اپنے دل میں, تو کیا اس امام کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟
اگر بے سبب کینہ ہے کوئی, یعنی کہ وہ کوئی فسقہ علی اعلان نہیں ہے اس کا, ویسے کینہ ہو جاتا ہے, بعض وقت ناراضی ہو جاتی ہے, اس سے نماز میں فرق نہیں پڑتا. اس امام کے پیچھے اگر شرائط پورے ہیں امامت کے تو نماز تو ہو جائے گی اس کے پیچھے. اگر فسقال اعلان ہے بھی بالفرض تو بھی نماز مقرر تحریم ہوتی ہے, نماز نہیں ہوتی وہاں یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ نماز نہیں ہوتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا سوال یہ ہے کہ حضور یہ فرما دیں کہ بارش کے پانی سے وضو ہو سکتا ہے, یعنی بارش میں نہا لیا, اچھا خاصا نہا لیا, اچھا خاصا اضائے وضو پر پانی بہا لیا, تو کیا کپڑے چینج کر کے ہم ویسے نماز ادا کر سکتے ہیں کہ ہمیں وضو کرنا ہوگا؟
اگر اضائے وضو پر پانی بہ گیا, دو دو قطرے کم از کم ہر عضو سے جو جو وضو دھونا ہوتا ہے تو یہ وضو ہو جائے گا, لیکن وہ کلیوں کی سنت رہ جائے گی, ناک میں پانی چڑھانے کی سنت رہ جائیے. اور نیت نہیں کی تھی ثواب بھی نہیں ملے گا. بسم اللہ بھی پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی یہ بھی دیکھ لیں. سنت مستحبات کا خیال رکھتے ہوئے یہ سب اگر اس طرح اگر وہ کرے, کلی بھی کر لے, ناک میں بھی پانی چڑھا لے, تو غسل بھی فرض اتر جائے گا. اگر وہ ہر جگہ پانی پہنچ گیا جو غسل میں شرط ہے, بہ گیا تو دو قطرے کم از کم, تو فرض غسل بھی اتر جائے گا, وضو بھی ہو جائے گا, اسی سے نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے ہمارے پاس سوال ہیں. بعض عورتیں ٹوٹکے کرتی ہیں, جب دوا لے کر آتی ہیں تو اپنے گھر نہیں جاتی, کسی دوسرے کے گھر دوائی لے جاتی ہیں یہ سوچ کر کہ ہماری بیماری اسے لگ جائے اور ہم صحیح ہو جائیں, تو ایسا کرنا کیسا؟
یہ ٹوٹکا پہلی بار میں نے سنا, اگر ہے بھی تو یہ ٹوٹکا بالفرض تب بھی غلط ہے. ظاہر کسی کے یہاں بیماری دینے جائیں گے تو کبھی کسی کے گئی ایسی الٹی باہر سنائے تو صحیح ہوئی, کسی کے گھر بیماری چھوڑ کر آ گئی دوا کا کیا کیا,
ان کے گھر بھی تو کوئی چھوڑ کے جائے گا نا پھر.
ڈھکوس لیں اللہ سے شفا کی دعا مانگے, علاج کرے سنت کی نیت سے جائز علاج تو بیماری چلی جائے گی. آخر بیماریاں آتی ہیں تو دواؤں سے علاج ہو ہی رہا ہے نا. دنیا بھر کا 100 مرتبہ بخار آتا آدمی کو, دوا کرتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے, بغیر دوا کے بھی چلا جاتا ہے. نزلے کھانسی ہوتے رہتے ہیں, آتے ہیں جاتے ہیں, پیٹ میں درد ہوتا آتا جاتا رہتا ہے, آدمی کو چلا جاتا ہے. بہت سی بیماریاں ہیں. تو کسی اگر چھوڑنے گئے تبھی گئی, ایسا تو نہیں ہے. اور کسی اگر چھوڑنے گئے تو دو بیماریاں اور لے کر آ گئے تو کیا ہوگا, سزا کے طور پہ یا جیسا کام کرتے ہو. تو یہ ایسا اس نیت سے جانا البتہ کافی یعنی مضموم ہے, یہ بہت برا ہے اس نیت سے جانا کہ میں بیماری چھوڑا ہوں. مسلمان تو ہے خیر خواہی کے لیے, لوگوں کی بھلائی چاہنے کے لیے, ان کی مصیبتیں دور کرنے کے لیے, نہ کہ ان کو ان پر اپنی مصیبتیں ڈالنے کے لیے. اگرچہ اس طرح مصیبت جاتی نہیں ہے اس کے پاس, لیکن اس نے تو نیت کی نا کہ مصیبت چلی جائے گی میری اس کے پاس, یہ نیت تو اس کی مذمت کی جائے گی نا اس کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ اگر گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہ ہو تو نفلی روزہ رکھنا کیسا؟
روزے میں تو ویسے کھایا نہیں جاتا, زیادہ رکھنے چاہیے, کھانے کا بچ جائے گا نا, خوراک بچ جائے گی اس میں. دن میں بھی کھاتا آدمی کھاتا ہی رہتا ہے, پھر تو بچت ہو جائے گی. اگر یہ مراد ہے تو اگر روزہ کھانا نہیں ہے, روزہ نہیں رکھیں تو کھانا آ جائے گا. یعنی یہ اگر ہے کہ روزہ رکھتا ہے تو دھندا نہیں کر سکتا, ڈیلی ویجز پر کام کرتا ہے اور روز کا کماتا ہے روز کا کھاتا ہے. اب یہ کہ نفل روزہ رکھے گا تو پڑا رہے گا اور بچے ابو ابو کرتے رہیں گے, امی بیچاری کوسنے دیتی رہے گی کہ آج ابو نے روزہ رکھا ہے اور تمہارا فاقہ ہے آج, تو پھر اس کا بالکل جائز نہیں ہے. اور کھلانا پڑے گا بچوں کو, یہ تو واجب ہے نا. ان کی کفالت تو آپ پر ہے نا, آپ کے ذمے ہے, جو بھی آپ کے ذمے ہیں, جن کے ماں باپ ذمے ہیں, جن کی بیوی, اور یہ تو مطلب نان نفقہ تو شوہر کے ذمے ہوتا ہے, چھوٹے بچے وغیرہ, تو یہ تو پالنے ہی پڑیں گے. پھر یہ روزے روزہ نہیں رکھ سکتے, فرض روزہ البتہ نہیں چھوڑ سکتے ان کاموں کی وجہ سے, اور کوئی ایسی صورت نکال لے کہ دونوں ہی کام چلتے رہیں. فرض روزہ اپنی جگہ پر ہے, نفل روزہ نہیں رکھنا چاہیے, مگر ایسی صورت ہوتی بہت شاذ و نادر ہوتی ہوگی. تو بیمار بھی پڑتا ہے تو آدمی ظاہر کو کمانے سے رہ جاتا ہے, تو ایسے تو بہت تھوڑے لوگ ہوں گے کہ روز کا اتنا کماتے ہوں کہ کچھ بھی گھر میں بچتا نہ ہو, ان کی تعداد تھوڑی ہوتی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم. یا سیدی, عرض یہ کرنی تھی کہ یہ جیسے آپ نے فرمایا کہ 7 آسمان ہیں اور 7 زمینیں ہیں, ایک اسلامی بھائی نے سوال کیا کہ کیا 7 زمینوں میں انسان رہتے ہیں, یعنی 7 کی 7 زمینوں میں مخلوق ہے اللہ کی کوئی نہ کوئی, یا وہ ویسے ہی 7 زمینیں ہیں؟ یہ ارشاد فرما دیجئے گا. اللہ آپ کو سلامت رکھے, خوش رکھے, صحت دے, تندرستی دے, آپ کی آل اولاد کی اللہ خیر فرمائے.
آمین.
جی ایسا ہی ہے, مخلوق موجود ہے اس میں.
آسمانوں میں ملائکہ فرشتے, کہ آسمانوں میں انسان تو بس نہیں رہتا, اللہ کی عبادت کرتے ہیں, وہ کھاتے پیتے تو ہیں, کھانے پینے کی حاجت ہی نفس نہیں ہے ان کے ساتھ, فرشتوں کے ساتھ اللہ کی عبادت کر رہے ہوں گے.
ایک وہ بات یاد آ گئی کہ
کہ امیر سنت تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ آپ دعا کرتے ہیں تو دعا میں کہتے ہیں یا اللہ جو بیٹوں کے طالب نے بیٹے بھی عطا فرما, تو مجھے یوں تک امیر سنت سے کہیں کہ یہ بھی دعا میں شامل کر لیں کہ یا اللہ جو بیٹیوں کے طالب نے بیٹیاں بھی عطا فرما. یعنی کہ ایسا اچھا لگا مجھے یہ سن کر کہ ماشاءاللہ لوگ ایک تعداد ہوتی ہوگی کہ جو یہ چاہتی ہوگی کہ ہمارے بیٹی کی ولادت ہو, بیٹی پیدا ہو. یعنی اس میں بعضوں کا شاید ایسا ہوتا ہے جن کے گھر میں دو تین بیٹے ہوتے ہیں تو شاید ان کو ایسا ہوتا ہوگا کہ یار ایک بیٹی بھی ہونی چاہیے.
اللہ کی دین ہے یار
جی,
اسی کے ہم بیٹے ہی بیٹے ہوتے ہیں
اور بیٹے بیٹے
بیٹی کا انتظار کرتے ہیں. بیٹی ہونی چاہیے, بیٹی محبت کرنے والی ہے, ماں کا ہاتھ بٹائے گی گھر کے, ماں کے لیے تو یہ ماں کی کمپنی بیٹی سے ہوتی ہے.
لڑائی
بیٹی اور ماں کی لڑائی کم ہوتی ہے, ان کی لڑائی بھی ہوتی ہے نا تو شکر رنگی ہوتی ہے, میٹھے میٹھے ہلکے بولیے, وہ ایسی نہیں ہوتی مطلب جیسے ساس بہو کی ہوتی ہے. تو یہ کہ یہ جنرل بات کر رہا ہوں, بیٹی تو ہونی چاہیے, گھر کی رونق ہے, زینت ہے. اور یہ دیکھا یہ کہ پیار کرنے والی بیٹی ہوتی ہے, بیٹی زیادہ پیار کرتی ہے بیٹے کے مقابلے میں, تجربہ بھی اور حدیثوں میں بھی ہے کہ بیٹیاں محبت کرنے والیاں ہوتی ہیں. خیر اب جب اولاد کی دعا کی تو وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ بیٹی بھی اولاد ہی کہلاتی ہے, بیٹے کی الگ سے اس لیے کہ یہ آج کل زیادہ ہو رہی ہیں بیٹیاں, گھر کے گھر بیٹیوں سے بھرے پڑے, کسی کی تین بیٹیاں, کسی کی پانچ بیٹیاں, چھ بیٹیاں, یہ بیٹا ایک بھی نہیں ہوتا, نیندیں اڑی ہوئی ہوتی ہے بےچاروں کی, کھوٹی کھوٹی فکروں سے نیند نہیں اڑنی چاہیے. جس نے پیدا کیا اس کے رشتے کا بھی انتظام اسی نے فرمانا ہے, جو بھی ہے وہی کرے گا, ہم کیا کریں گے, ہم زندہ بھی رہیں گے نہیں رہیں گے, ان کے جوان ہونے تک کچھ پتا نہیں ہے. تو یہ کہ بیٹوں کے طلبگاروں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے, یعنی اگر جیسے سو اولاد کے طلبگار ہونا تو ایک ہوگا بیٹی کا طلبگار, تاکہ 99 جو ہے نا یہ بیٹے کے طلبگار ملیں گے آپ کو. یہ میرا اندازہ ہے, جتنے مطالبے مجھے پتا نا بیٹوں کا ہی بولتے رہتے, نرینا اولاد نرینا اولاد نرینا اولاد, جیسے بیٹی کا الگ سے وہ کہنا ضروری نہیں ہے. پھر یا تو یہ کہوں کہ یا اللہ جس کو بیٹی چاہیے اس کو بیٹی عطا فرما, جس کو بیٹا چاہیے بیٹا عطا فرما, یہ ہو سکتا ہے. یوں یہ دعا کی ترکیب کرنی چاہیے, اللہ نے چاہا تو نیت کرتا ہوں.
یعنی مجھے باز نے کہا ہے بیٹی کے لیے,
ہاں یہ تو مجھے بھی کہا ہے لیکن تعداد بتا رہا ہوں,
تعداد بہت کم ہے,
تعداد بہت ہی کم ہے بیٹی والوں کی. یہ تو کوئی کوئی ہوگا جس کے گھر میں بیٹے ہی بیٹے ہوں, باقی تو بیٹیاں ہی بیٹیاں, یہ کئی گھرانے مل جائیں گے. اللہ کی دین ہے, ناراض نہیں ہونا چاہیے جو بھی دے اللہ پاک, بیٹیاں دے.
اب بھی یہ دور ہے, اب بھی ایسے لوگ ہیں جو بیٹیاں ہونے کی وجہ سے بیوی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, ساس بہو کے ساتھ زیادتی کرتی ہیں, اب بھی ایسا ہے
جی.
ایسا نہیں کہ ماحول
بہت برا ماحول ہے, اب کے جو بیٹی جنی نا تو نے اس کو تو کیا کہیں یار, اس کو کیا سزا دینی چاہیے تو سمجھ ہی نہیں آتی. حکیم ہو کیا سزا دے اس کو بے وقوف کو, یا کیا لقب دیا جائے اس کو کہ جو بیوی کو کہہ رہا آپ کے بیٹا جنا تو تیری خیر نہیں ہے. اب اس غریبڑی کے ہاتھ میں ہے کیا یہ بیٹی جنے ہے بیٹا جنے, تو دینا ہو اللہ نے اس کو بیچاری کیا پتا کہ کیا آئے گا. الٹرا ساؤنڈ, الٹرا ساؤنڈ میں بھی بعض اوقات آتی بیٹی ہے پیدا بیٹا ہوتا ہے. ایک قصہ اس میں زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی میں ہے, اس طرح کا سچے قصے کے طور پہ واقعے کے طور پہ, کہ شوہر نے دھمکی دی اس کو, وہ الٹرا ساؤنڈ میں بیٹی آئی یا دھمکی دی ہے ویسے ہی بیٹی آئی الٹرا ساؤنڈ میں, یہ غصے میں آ گیا طلاق دے دی اس کو, 1-2-3 کر دیا, چاہے تو بیٹی جنے گی ٹھیک ہے. اب بیچاری ہو طلاق, اب یہ جو معاملہ ہوتا ہے نا جننے وغیرہ کا, اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے, اتنا تکلیف دہ, یہ عورت سمجھ سکتی ہے, ماں کے حقوق بھی زیادہ ہے, اتنی تکلیف اٹھاتی ہے وہ. ایسی حالت میں تو اس کو سکون چاہیے, یہ ٹینشن اس نادان نے دیا اور اس کو 1-2-3 کر دیا. اچھا اب بہرحال بیچاری نے جس طرح میں وقت گزارا، آخرکار جب ولادت ہوئی تو بیٹا پیدا ہوا، الٹرا ساؤنڈ جھوٹا پڑ گیا. یہ الٹرا ساؤنڈ یہ کوئی بھی قتل ہی نہیں ہے، مجھے بھی تجربہ ہے کہ ایک میں نے جیسے ٹیسٹ کروایا کسی الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے تو وہ کچھ آیا، اور بعد میں دوسری جگہ میں نے کروایا تو اس کا الٹ ہو گیا. کہ مجھے اپنا تجربہ ہوتا تو یہ مشینیں سب ایسی بس ہیں، کام چلتا ہے ان سے، لیکن کبھی کبھی یہ چائے پیتی ہو تو گھڑی چائے پی رہی ہے، کوئی ٹائم آگے پیچھے زیادہ ہو نا یا تیری گھڑی چائے پی رہی ہے، تو یہ مشینیں بھی چائے پیتی ہوں گی نا. اس طرح ٹیسٹ کا رپورٹ آتا ہے، کسی کا ٹیسٹ کا رپورٹ وہ خطرناک حد تک آ جائے نا گھبرا جائے آدمی، تو کم گھبرانا چاہیے اور دوسری لیبورٹری کو کھٹانا چاہیے، تھوڑا خرچہ اور کر دیا. تو اس طرح ڈبل دو لیبورٹری سے آپ دیکھیں گے نا تو شاید ہو سکتا ہے فرق آ جائے. یہ کورونا کے مریض بھی کہیں جاتے ہیں تو پوزیٹو آ جاتا ہے، دوسری جگہ آتے ہیں ٹیسٹ کرواتے ہیں نیگیٹو آ جاتا ہے، یہ بھی کیسے ہو رہے ہیں مطلب، یہ پرانی باتیں ہو گئی. تو یہ ہوتا ہے یہ مشینریاں ہوتی ہیں، یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے تو مشین کو جھوٹ بولنے پر تو گناہ ثواب بھی نہیں ہے نا، یہ بھی جھوٹ بول دیتی ہے، یہ سمجھ لو. یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. بہرحال مشین ہے، مشین کو ایک بہت پرانا بچپن کا شاید یا جوانی کا سنا محاورہ ہے، مشین کو بولتے شیطانی چرخو ہے، سنا آپ نے؟ حاجی عمران
لفظ سنا ہے میں نے،
سنا
ایک سے زیادہ بار سنا ہے.
ہاں یہ شیطانی چرخو ہے،
شیطانی چرخو ہے،
یہ ان کا کوئی بھروسہ نہیں، تو مشین کا کوئی بھروسہ نہیں. رکھ مولا تے آس، مولا سچا ہے
بے شک،
باقی بندے تو گندے ہیں، اور اللہ پاک کے اچھے بندے بھی ہوتے ہیں، اللہ ان کا صدقہ نصیب کرے ہم اچھے ہو جائیں. اسی طرح جو ڈاکٹر سرجن ہوتے ہیں یہ آپریشن کا بولتے ہیں، اس میں بھی سنا یہی ہے، یعنی یہ اچھا مشورہ سنا ہے کہ دو یا تین سرجن سے مشورہ کر لیا جائے، ایک دم ایک سرجن بول دے آپریشن کروا لو تو آپریشن کرنا ضروری نہیں ہے، دوسرے سے مشورہ کر لیں شاید وہ کچھ اور مشورہ دے. اور اب یہ ڈیلیوری کیس میں تو دبا دب وہ چیر پھاڑی ہو رہی ہے نا، یہ تو مجھے پتا ہے، یہ تجربات ہیں اس کے، تو جیسے کیس لوگ بتاتے ہیں کہ وہ فلاں کو دکھایا اس نے بولا آپریشن کرنا پڑے گا. بلکہ ایک ہی ہاسپٹل میں ایک کیس ہوا تھا، ہمارے کسی قریبی کا شاید کیس ہوا تھا، اور ایک لیڈی ڈاکٹر نے بولا کہ آپریشن کرنا پڑے گا، اور اتنا اس کا چارج آپریشن، تو پھر کر اونٹ کی قربانی کرو تو زیادہ پیسے لگیں گے، بکرے کی کرو تو کم لگیں گے نا کٹائی، وہ آپریشن تو اتنا. پھر کوئی اتفاق خدا ترس لیڈی ڈاکٹر بھی وہیں ہوگی، اس کو شاید پتا نہیں ہوگا کہ یہ کیس اس کے ہاتھ میں خدا میں لکھے، تو اس نے وہ دیکھ نارمل ہو جائے گا، میں ہوں نا تو اس کا ہو گیا نارمل، سمجھے؟ تو وہ غصے ہو گئی اس پر، وہ دوسری لیڈی ڈاکٹر وہ جو کسان تھی، کسان بولتے کسائی، کسان کسان کسائی ظالم کو بولتے، گوشت فروش کو میں کسائی بولنے سے بچتا ہوں، یہ ناراض ہوتے ہیں، وہ جو ظالم اس کو تو کسائی بول سکتے ہیں، گوشت فروش کو تو بول ہی نہیں رہے، تو کسان یہ اس کی مونس میمنی میں، تو یہ کسان جو تھی وہ غصے میں آ گئی، یعنی اپنے چند سکوں کے لیے پیٹ کاٹ کے اس کو بیچاری کو اتنی تکلیف دیتے مردوں کو. اور باقاعدہ کی ہاسپٹلیں ہیں، ایسی ہاسپٹلیں، اور وہ بولتے ہیں کہ ہم آپ کو نارمل کروا دیں گے، چارج اتنا ہوگا. یہ ہیں اس طرح کے معاملات کہ بعض ہاسپٹلوں میں نارمل کر دیتے ہیں، بعض میں چھری تیار رکھتے ہیں، جال بھی بچھا ہوا، آ جا پھنسا جا، چھری کے نیچے لے لیتے ہیں، جس کو پتا نہیں ہوتا بےچارا وہ ان کے ہاتھوں چڑھ جاتا ہے. تو اب یہ میں یہاں بیٹھے بیٹھے تو بول نہیں سکتا نا فلاں اسپتال فلاں اسپتال، اگر پتا ہو تب بھی ظاہر ہے کہ وہ تو مسائل کھڑے ہو جائیں گے، لیکن یہ کہ ہے ایسے معاملات.
پچھلے دنوں ڈاکٹروں کے ساتھ، بڑے ڈاکٹروں کے ساتھ ہماری مشاورت تھی، جو مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر کھلنے جا رہا ہے اس عنوان پر، تو ان بڑے ڈاکٹروں نے اس ہمارے مشورے میں انہوں نے اس موضوع کو لیا تھا جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں، کہ یہ جو ہمارے یہاں یہ ایک ہے، یہ جو ہمارے یہاں یہ جو چل پڑا ہے، تو میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ کے یہاں چل پڑا ہے تو بھائی آپ کو ایسا نظام بنائے نا کہ ان کے بارے میں کوئی آپ کے یہاں کوئی ایکشن نہیں ہوتا ہے، یا کہ مطلب یوں بیٹھے بیٹھے کسی بچی کے بارے میں نہیں کرتی ہے، کیونکہ پہلی ڈلیوری جب آپریشن سے ہو جاتی ہے نا تو اس کے بعد ان کی میڈیکل یہ کہتی ہے کہ اس کے بعد بھی جتنی بھی اگر ڈلیوری ہوں گے سارے آپریشن سے
بیچاری کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، شاید میجر آپریشن ہوتا ہوگا، کٹ لگتا ہے، کئی ٹانکے لگتے ہیں، اور جو اس کو بیچاری کے لیے آزمائش، لیکن بس کر رہے ہیں، اور بعض وہ ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ وہ لوگ گھبرا جاتے ہیں، اور ڈراوے ایسے ہوتا ہے کہ ہم کچھ نہیں بول سکتے. تو اپنے استائی بھائی کا ہوا تھا ایک جگہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا تھا، میں دیکھنے گیا تھا، وہ مشورہ ہم ہی نے دیا تھا کہ یار تم تھوڑا سینے میں تکلیف ہو رہی تھی تو ٹیسٹ کروا لو، تو وہ خیر وہ بےچارے ٹیسٹ کروانے گئے ہاسپٹل، اس نے بولا کہ آپ بس رک جاؤ، دو دن میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ نہیں، اگر یہاں سے گئے تو. اب تو بےچارا رونے لگا کہ اب تمہیں کیا ہوگا. پھر مشورہ کر کے اس کا بعد میں، وہ تو بالکل قصائی خانہ تھا سمجھے، بہت پیسے لگ رہے تھے، پھر اس نے بہرحال وہ تھا کیس آپریشن کا، بائی پاس کا تھا کیس، بائی پاس کروایا لیکن اس نے اطمینان سے، وہ دو دن کا نہیں تھا، کچھ دن مل گئے اس کو، موج کرتا ہے آپریشن ہو گیا، اور اتنا خرچہ بھی نہیں جتنا وہاں خرچہ تھا اس ہاسپٹل میں، بالکل. اچھا پھر وہ ایسی کاریگری ان کی، اس نے ایک بندہ بھیجا اس کے پاس، وہ ڈاکٹر نے اس مریض کے پاس، آپ آپریشن کروا لیں، میں نے بھی کروایا ہے، وہ بہت اچھا ہے یہ، وہ اس طرح کر کے. پھر وہ بےچارا بھولا والا تھا، یا وہ ہے نا وہ پاپ چھاپرے چڑھ پہ، گجراتی میں کہاوت ہے، پاپ چھاپرے چڑی نے پکارے چھ، پاپ چھپر پہ چڑھ کے اعلان کرتا ہے، گناہ جو ہے وہ اعلان کرتا ہے، اس کے منہ سے نکل گیا تو مجھے دیکھو ڈاکٹر نے بھیجا کہ یوں بولو اس کو. اب تو سارے میں سمجھ ہی گیا کہ میں اچھا خاصا پھنس گیا ہوں، نکل آیا ہوں. تو یہ بھی ہے، لیکن سب ایسے نہیں ہے نا، اچھے ڈاکٹر بھی ہیں، اچھی لیڈی ڈاکٹر بھی ملیں گی آپ کو. جیسے ابھی ایک کا قصہ کہ ایک کسان تھی اور دوسری نے وہ نارول کر دی، اس کی کسان بگڑ گئی، تو ویسے ہی بگڑی ہوئی تھی وہ، آخرت داو پہ لگایا ہوا تھا اس نے، اور اب خدا جانے سے توبہ کی یا کیا پتا دی، کہ اس طرح پیسوں کی خاطر کسی کو کاٹ پیٹ کے توبہ اس کی زندگی تباہ کر دینا، پھر سارا گھر پریشان آپریشن کی وجہ سے، وہ ایک الگ. اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے، سب مسلمانوں کو ہدایت دے کہ ایسا نہ کرے، لوگوں کی زندگیوں سے نہ کھیلے. پیسہ کس کو کام آیا ہے؟ قارون کو آیا ہوتا نا تو آپ کو شاید آ جائے گا. قارون کا خزانہ اتنا تھا کہ 40 آدمی خالی اس کے خزانے کی چابیاں اٹھاتے تھے. قارون زمین میں دھسا دیا گیا اور خزانہ بھی اس کے سر پہ، اور قیامت تک وہ زمین میں دستا رہے گا سر پہ خزانے کا بوجھ، آخرت بھی تباہ ہوئی نا اس کی. تو یہ مطلب خزانہ پیسہ کسی کو کام نہیں آتا. میں نے مریض دیکھے ہیں، پارٹی ہے، تگڑی پارٹی ہے، اترتا کچھ بھی نہیں، نلکی لگی ہوئی ہے، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، نلکی کے ذریعے مرنا پڑتا ہے، ٹائم پورا ہو جاتا ہے. تو یہ بس اللہ کی مخلوق سے پیار کرنا چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کو اس طرح ستا کر، دکھا کر، تکلیف دے کر اپنے پیسے بٹورنا، یہ پیسے کام نہیں دیں گے. اتنا ہی کھاؤ گے جتنا پیٹ ہے، اتنا ہی پہنو گے جتنا تن ہے، باقی سب چھوڑ کے چلے جاؤ. یہ سانپ بچھو بن کر قبر میں آئیں گے تو کیا کروں. ہر سب آدمی کو کرواتی ہے لالچ، لالچ بری بلا. اللہ ہدایت، اللہ کے سلیمت عطا فرمائے کہ ہم مطلب اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کے ساتھ ہم دردی و خیر خواہی کا سلوک کریں، کہ آج اس پر مصیبت ہے کل اپنی باری ہے، مصیبت کہہ کر تھوڑی آتی. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم. دعوت اسلامی کا شعبہ آئی تھی، الحمدللہ ایک بڑا ہی خوبصورت تحفہ آئی ٹی شعبے نے پیش کیا ہے. آئیے اس کی آپ کو ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں.
ایمان کو تر و تازہ کیجیے. جی ہاں، درود و سلام موبائل ایپلیکیشن کے ذریعے. اس ایپلیکیشن میں آپ کے لیے درود پاک لسٹ موجود ہے، جس سے آپ ہر بار موبائل اسکرین آن ہونے پر اپنا منتخب کیا ہوا درود پاک سن سکیں گے. مزید آپ کے لیے درود کاؤنٹر، سائلنٹ موڈ، اس کے علاوہ شیئرنگ کی فیسلٹی بھی شامل کی گئی ہے. تو پھر دیر کس بات کی، درود و سلام موبائل ایپلیکیشن ابھی ڈاؤن لوڈ کیجیے.
عورت کے ناک کان وغیرہ چھدوانا ضروری ہے؟ اگر نہیں کروائے تو گناہگار ہوں گے؟ یہ سوال ہے.
گناہگار تو نہیں ہے، لیکن اچھا ہے کہ عورت کے لیے زینت اختیار کرنا یہ اچھی بات ہے، بالخصوص اپنے شوہر کے لیے جب وہ اختیار کرے گی تو یہ باعث ثواب ہے. ہاں، غیر محرم کے سامنے جو زینت کی چیزیں ہوتی ہیں، خوبصورتی کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ استعمال کرنے کی سے اجازت.
آج کل یوم آزادی کے حوالے سے بھی کچھ تیاریاں ہو رہی ہیں، تو ایک سوال ہمارے پاس اس طرح بھی آیا تھا کہ یہ جو یوم آزادی ہے، یہ ہمیں کیسے منانی چاہیے، اس میں آپ کیا مشورہ دیں؟
شکر کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر منانے والا جو انداز ہے اسی کو اختیار کرنا چاہیے. ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم خوشی کے لمحات کو گناہوں میں گزارنے کا مزاج بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ خوشی ہے تو گناہ کرنے ہیں. کیونکہ جو خوشیوں کے جو ہم نے انداز یا خوشیوں کا جو ایک ہم نے جو ایک ماڈل تیار کیا ہوا ہے کہ بھائی خوشی یوں منانی ہے، تو اس کو ہم نے ایک طرح سے، یا جشن جس کو آپ نام دے دیں، تو ہم نے جشن خوشی یہ اس کو آپ سیلیبریشن کا نام دے دیں، سیلیبریٹ کرنا ہے کسی چیز کو، تو ہم نے اس کا جو ایک ماڈل ڈیزائن کیا ہوا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، وہ بدقسمتی کے ساتھ ہم نے اس کو گناہوں بھرا ماڈل مور اور لیس اس کو ہم نے اسی طرح کیا ہوا ہے کہ جناب یہ تب تک جب یہ گناہ نہیں ہوں گے، اگر میں آپ کو عرض کرنا چاہوں، جیسے مثال کے طور پر مرد اور عورتوں کا، اجنبی مرد عورتوں کا آپس میں اس طرح ملنا جلنا، ناچنا کودنا، گانے باجے، موسیقی، پھر اس میں اور ناجائز اور گناہوں بھرے ہلے گلے، پھر بدقسمتی کے ساتھ کوئی ڈانسنگ کا پروگرام ہو جائے گا، تو کوئی اس طرح کنسرٹ ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ، تو بہت ساری چیزیں ہم نے ایسی پلس کر دی ہیں، اس میں ڈال دی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خوشی ہے، جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کا وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک وطن عزیز جو ہمیں ملا، مبارک وطن، وطن پاکستان، ایک ہم ایک آزاد ملک میں ہیں، اور یہ 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا، جو 27 رمضان مبارک یہ بتائی جاتی ہے، تو اس میں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، بندہ سدا شکر ادا کرے اور اس نیت کے ساتھ آگے بڑھے کہ میں اپنے وطن عزیز کے لیے کوئی اچھا تعمیری کام کروں گا، میں اپنے آپ سے اپنے وطن کو فائدہ پہنچاؤں گا، میرے وطن سے مجھے بہت کچھ ملا ہے، میں نے ابھی اپنے وطن کی طرف کچھ ڈلیور کرنا ہے، میں اپنے وطن عزیز کو، اپنے ملک کو ڈسٹ بن نہیں بناؤں گا کہ میں جہاں چاہوں گا وہاں میں مطلب کچرے پھینکتا رہوں گا، جہاں چاہوں گا میں تھوکتا رہوں گا، میں اپنے وطن عزیز کی حفاظت کروں گا. یعنی وطن عزیز یہ چار صرف در و دیوار کا نام نہیں ہے، وطن عزیز پورا ایک پورا اسٹرکچر ہے، پھر اس میں لوگ رہتے ہیں، تو میں اپنے وطن عزیز میں رہنے والوں کی، تمام عاشقان رسول کی، گویا کہ ایک طرح سے ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کی کوشش کروں گا میں. ایک مسلمان ہونے کے حصے سے بھی ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ ہم مطلب 14 اگست آ رہی ہے تو ہم فنکشن کا انتظام کریں، تو ایسے مطلب کنسرٹ کا انتظام کریں تو بے پردگی ہوگی، بے شرمی ہوگی، بے حیائی ہوگی اور نہ کرنے والے کام ہوں گے، اور بدقسمت لوگ پھر اس مطلب ان موقعوں پر بھی شراب سے باز نہیں آتے، ان کو ایک عجیب سا وہ ہو گیا، کلچر ڈیولپ ہو چکا ہے کہ خوشی آئی ہے تو شراب پینا ہے، غم ہے تو شراب پینا ہے، شادی ہوئی تو تھوڑا شراب پینا ہے، طلاق ہو گئی تو شراب پینا ہے، تو یہ مطلب عجیب سی ہو گیا. یہ سب ہمارے مطلب کے کمزور، ہم کمزوری کی وجہ سے سارے اختیار کر رہے ہیں. ہمیں اسلام و دین کو سمجھنا ہے، ہمارا دین، ہمارا اسلام ہمیں خوشی منانے کا جو انداز اختیار کرتا ہے. مجھے یاد آ گئی حاجی امین، جو بیت المقدس فتح ہوا سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، اس وقت جو مسلمانوں کے سپہ سالار تھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امین الامہ انہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہے. جب یہ بیت المقدس میں داخل ہوئے فتح ہو گئے تو آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کیا کہ یہ جو ہمیں فتح ہوا اتنا بڑا تو ہم مطلب کہ آؤ اپنے رب کا شکر ادا کریں اور رب کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ آپ دونوں ایک طرف چلے گئے یعنی لوگ دیکھ رہے ہیں آپ سوچیں کہ اس وقت ایک کتنی بڑی تعداد آپ کو دیکھ رہی ہوگی آپ دونوں ایک طرف چلے گئے اور آپ دونوں اللہ کے حضور روتے رہے یہ رونے کا انداز تھا کہ ہم قیامت کے دن کیا ہوں گے آخرت کی پوچھ گچھ آخرت کی پرستش اور اس طرح کی چیزیں سے خود کو احساس دلانا اور جو کچھ یہ نعمتیں ملتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہیں بندہ عاجزی کرے انکساری کرے توازو اختیار کرے اب ہم مطلب ویسے ہی ہم نے اپنے وطن عزیز کے لیے کوئی اتنا کوئی خاص کام تو کیا نہیں ہے اور سگنل ہم توڑیں گے گڑے ہم کھودیں گے کچرا ہم پھینکیں گے الیکٹرک کے جو تار ہیں اس پر تھیلیاں ہم ڈالیں گے کنڈے ہم کھینچیں گے تو دس بس کیا سو قسم کے غلط کام تو ہم اپنے یہاں کریں گے پھر ہم کہیں گے یار یہ پتہ نہیں قوم کب سدھرے گی بھائی آپ سدھر جاؤ قوم بھی سدھر جائے گی بھیا آپ ہی قوم کا ایک فرد ہو فرد سے معاشرہ بنتا ہے اچھا ہم تو ایسے عجیب لوگ ہیں کہ ہم سگنل پر کھڑے ہوئے پیچھے سے کسی نے ہارن مارا اب میں ایک شریف آدمی بن کے سگنل پر کھڑا ہو گیا کہ نہیں یار سگنل نہیں توڑنا ہے پیچھے سے کسی نے ہارن مارا پوم 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 ارے بھائی چل یار کیسا عجیب آدمی ہے میں نے سگنل توڑا یار چلو اس کو بھی سگنل توڑنا ہے اپنے آگے نکل گئے اس کو کہ چل یار بےچارا ہارن بجا کے کہہ رہا ہے کہ کیا اتنا تیرے کو قانون پر عمل کرنے کی پڑی ہوئی ہے ہم لوگ ایسے لوگ ہیں یعنی ہم لوگ یہ لوگ ہیں کہ ہم لوگ دوسرے پر کریٹیسائز کرنے والے لوگ ہیں ہم اپنے کردار کو درست کرنے والے لوگ نہیں ہیں یار چھوڑو یار لوگ قوم کا بیرا غرق ہو گیا تم بھی قوم کا حصہ ہے آپ بھی قوم کے حصے ہو اچھا بیرا غرق ہو گیا اخلاق خراب ہو گئے کردار خراب ہو گئے آپ نے اس اخلاق اور کردار کو درست کرنے میں کیا کردار ادا کیا صرف بات کی آپ بولو گے تم بھی تو مائک پر بیٹھ کر بات کر رہے ہو ٹی وی پر بیٹھ کر بات کر رہے ہو تم نے کیا کیا میں دعوت اسلامی کی بات کو دعوت اسلامی جو کچھ کیا وہ 41 ایئرس کی کوشش آپ کے سامنے کریکٹر بلڈنگ پر کام کیا ہے دعوت اسلامی نے افراد بنائے تبدیلی پیدا کی ہے صرف ظاہر کو نہیں بدلا باطن کو بدلا سوچوں کو بدلا دعوت اسلامی نے گیٹ اپ کو بدلا دعوت اسلامی نے اور دعوت اسلامی کا اثر بچے بوڑھے عورت مرد سب پر الحمدللہ ایک اثر پڑا ہوا تو الحمدللہ دعوت اسلامی بہت پریکٹیکل تنظیم ہے اور اس کے مبلغین صرف مائک پر آ کر یا ویڈیو پر آ کر بیان کرنے تک ہی محدود نہیں ہے الحمدللہ سوسائٹی میں اپنا رول پلے کر رہے ہوتے اور ایک کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو سمجھانے اور ان کو راہ راست پر لانے اور ایک اچھا کردار اختیار کرنے کی درس دے رہے ہوتے ہیں تو صرف یہ نہیں کرنا ہوتا یار دیکھو ان کو کیا ہو گیا ہم آگے بڑھیں ہم مایوس بھی نہ ہو جائیں گے یار کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوگا کیوں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کتنا پیارا ارشاد عطا فرماتا وذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے ہاں کچھ بھی نہیں ہوگا کس نے کہہ دیا کچھ بھی نہیں ہوگا اب وہ کون کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا آپ آئیں تو صحیح سمجھائیں تو صحیح سمجھانے کا جو اصل انداز ہے اس کو اختیار تو کریں حسن اخلاق کو اختیار تو کریں نرمی کو اختیار تو کریں شفقت و محبت کو اختیار تو کریں حکمت عملی کو اختیار تو کریں اب وہ کس نے کہہ دیا کہ سمجھانے سے فائدہ نہیں ہوگا یہ کچھ بھی نہیں ہونے کا ہے کیوں کچھ نہیں ہونا بھائی بہت کچھ ہو جائے گا ہو رہا ہے ایسا نہیں ہوتا تو ہم اپنے وطن عزیز کی تعمیر اور ترقی کے لیے نیتیں کریں کوشش کریں اس ملک میں الحمدللہ ہم اپنا دین کی خدمت کر سکتے ہیں ہمیں اذانیں سننے کو ملتی ہیں مسجدیں ہیں قرآن حدیث کی تعلیمات ہم حاصل کر سکتے ہیں عاشقان رسول کا ایک جمع غفیر آپ کو مطلب عاشقان رسول کا ملک ہے یہ الحمدللہ رب العالمین تو یہ میری آپ سے درخواست ہے کہ 14 اگست جو یوم آزادی ہے اس سے مطلب کہ تفریح گناہوں بھرے انداز سے منانے کے بجائے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے منائیں کم از کم 2 رکعت نماز شکرانہ کے ہم 14 اگست کو پڑھنے کی نیت کرے گا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے اس آزاد ملک میں ہمیں مطلب کہ ہم ہیں اور یہاں الحمدللہ دین کا کام کرنے کی کتنی آزادی ہے میں عموماً کہتا ہوں ہمارے بعدوں کا آگے پیچھے باہر کے اسلام بھائی ملتے ہیں کیونکہ باہر آپ ملک سے باہر جائے نا تو آپ لاکھ آپ کو آپ 50 سال آپ کے نکل گئے. ملک سے باہر کی بات کر رہا ہوں, آؤٹ آف پاکستان کی بات کر رہا ہوں. آپ پاکستانی ہیں, میں پاکستانیوں سے آؤٹ آف پاکستان رہنے والوں سے بات کر رہا ہوں. اور آئی تھنک کہ ایک میجورٹی, میں نہیں کہتا سب کے سب میری بات کی تائید کریں گے, لیکن شاید ایک تعداد میری بات سے اگری کر بھی لے کہ جب آپ آؤٹ آف پاکستان رہتے ہو, ایون آپ 50 ایئرس آپ نے گزار دیا آؤٹ آف پاکستان, لیکن ایک ڈر خوف آپ کو رہتا ہی ہے, ایک گھبراہٹ آپ کو رہتی ہے, ایک اجنبی پن آپ کو رہے گا. عموماً کہتا ہوں کہ باہر کی یعنی ڈر و خوف و غلامی کی امیری سے ہمارے یہاں آزادی کی غریبی اچھی. آزادی بہت بڑی نعمت ہے. اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی, جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کھوتا ہی. ہم اپنے وطن عزیز میں رہیں, جتنا ہم سے اللہ ہمیں توفیق دے, اس کے حلال کمائیں, ایمانداری سے کام کریں, دیانتداری سے کام کریں, وقت کی پابندی کے ساتھ کام کریں, تو الحمدللہ ہمارے لیے یہاں بھی راستے بہت ہیں اور ملک کی ترقی کے لیے بھی راستے بہت ہیں. ہم بےمانی نہ کریں, بددیانتی نہ کریں, ملاوٹ نہ کریں. آٹے میں ملاوٹ, تو چائے کی پتی میں ملاوٹ, تو دودھ میں ملاوٹ, تو فلاں میں ملاوٹ, تو ڈپارٹمنٹ کو دیکھو تو وہ بے حص بنا ہوا, تو عوام کو دیکھو تو وہ ان کو پرواہ نہیں ہے, کوئی کمانے میں ہے. اصل تو دولت کی حوث ہے کہ اس کو مطلب کہ ڈپارٹمنٹ والوں کو رشوت کے ذریعے دولت کی حوث پوری ہو رہی ہے, اور ان کو ملاوٹ کر کے جو حرام مال آ رہا ہے اس سے انہوں نے دولت کی حوث پوری کرنی ہوتی ہے. حالانکہ اگر یہ پورا معاملہ درست ہو جائے تو الحمدللہ بہت چیزیں بہتر ہو جائے. تو ایک کام ہے ہمارے پاس, ملک میں رہ کر کام ہے, ہم فارغ لوگ نہیں ہیں, کام ہے. اخلاق اور کردار کی درستی بہت بڑا کام ہے, اور مل کر یہ کریں. اس یہ جو 14 اگست 2021 ہم منانے کے لیے جا رہے ہیں, اب جب میں یہ بیان کر رہا ہوں تو آج 10 اگست 1921 ہے, تو 14 اگست 1921 جو اس بار ہم یوم آزادی منانے جا رہے ہیں, تو ہم اپنی ذمہ داری لے کے میرا کام ہے. کروڑوں عاشقان رسول اگر یہ ذمہ داری لے لے کہ میں انشاءاللہ میرے وطن عزیز کو میں نیکی کی دعوت عام کروں گا, نمازوں کی دعوت کو عام کروں گا, انشاءاللہ اس طرح نیکی کی دعوت عام کرنے کی برکت سے کرپشن, کریمنل ایکٹیویٹیز, رشوت, جھوٹ, ملاوٹ, بددیانتی, اور یہ جو اربوں ٹن کیا پتا نہیں کتنا ٹن دودھ جو غلط دودھ اور ملاوٹ والا دودھ, مطلب کیا کیا فیک میڈیسن, تو یہ نیکی کی دعوت ہے. اللہ نے چاہ تو بہت ساری چیزیں دور ہو جائیں گی. خوف خدا پیدا ہو جائے گا تو بہت ساری چیزیں دور ہو جائیں گی. صحیح معنوں میں خوف خدا پیدا ہونا چاہیے. تو یہ ہماری ریسپانسبلٹی ہے نا, تو 14 اگست یوں منائے نا, اپنی ذمہ داری کا اعادہ کریں. اگر نہیں ہے تو اعادہ کریں, اگر نہیں ہے تو ایک بار پھر اپنی ایک بار ذمہ داری قبول تو کریں. آپ لے تو صحیح اپنی ذمہ داری. انشاءاللہ تعالی میں یہ پورا سال کوشش کروں گا, نیکی کی دعوت عام کروں گا, اور دعوت اسلامی کے اس پیغام کو انشاءاللہ میں لے کر آگے بڑھوں گا. پلانٹیشن دعوت اسلامی کر رہی ہے, 14 اگست آئے, پلانٹیشن کے ذریعے اپنے ملک کو سرسبز و شاداب کریں. الحمدللہ بہت کچھ کام ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی رضا کے مطابق یوم آزادی منانے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب.
دوران جماعت نماز میں اگر کسی کا عضو ٹوٹ جائے تو اسے نماز کنٹینیو رکھنی چاہیے یا نماز توڑ دینی چاہیے؟
یعنی اس میں یہی ہے کہ وہ نماز توڑ ہی دے تو اچھا ہے اور وضو کر لیں. نماز تو ویسے ہی ٹوٹ گئی, چونکہ وضو ٹوٹ گیا تو نماز تو گئی. اب یہ ہے کہ وضو کر کے آ جائیں, نماز جو ہے وہ دوبارہ اس کے بنا کر لیں شروع سے.
میرا گلاسز کا کام ہے. آج کل جو لوگ طرح طرح کے لینس فیشن والے استعمال کر رہے ہیں, اس کے بارے میں شریعت میں کیا حکم ہے؟
جی مفتی صاحب,
شرعی اعتبار سے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اسے لگایا جا سکتا ہے, کہ ایک جائز چیز لگانا. البتہ طبی اعتبار سے اس کے کافی نقصانات ہیں, وہ کچھ اچھے ڈاکٹر سے مشورہ کر لینا چاہیے اس کے بعد ہی یہ لینس لگوائے جائیں, ورنہ اس سے گریز کرنا یعنی بچنا ہی بہتر ہے.
سوال ہے کہ امامہ شریف کتنے گز کا باندھنا سنت ہے؟ اس کا جواب عنایت فرما دیں.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امامہ شریف تھا وہ چھوٹا امامہ یعنی سائز کے اعتبار سے وہ 7 ہاتھ کا اور بڑا امامہ جو تھا وہ 12 ہاتھ کا. جو ہاتھ ہوتا ہے وہ انگلیوں سے لے کر یہاں تک کا یہ کہلاتا ہے. تو چھوٹا امامہ یہ 7 ہاتھ کا اور بڑا امامہ جو ہے وہ 12 ہاتھ کا تھا. یہ بخاری شریف میں مذکور ہے.
اچھا اس میں یہ دیکھ لیا جائے کہ امامہ اگر بڑا ہو تو اب بازو کا جنو امامہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ سجدے میں جانے میں آزمائش ہوتی ہے. اب وہ ظاہر ہے کہ ہر ایک سر کا اور پیشانی کا یہ فرق ہوتا ہے تو اس کو دیکھ لیا جائے کہ سجدہ جو ہے وہ مسنون طریقے پر ادا ہو جائے.
سوال یہ ہے کہ میری داڑھی کے بال بیچ میں سے تھوڑے سے بڑے ہو گئے ہیں اور پوری داڑھی جو ہے میری ابھی مٹھی سے باہر نہیں آتی, لیکن چند بال جو ہے وہ داڑھی کی ہے ایک مٹھی سے زائد ہیں, تو ان کا کٹوانا میرے لیے کیسا ہے؟ اور داڑھی کی حدود بھی آپ ذرا بتا دیجئے, اور والدین کے لیے اور میرے لیے مغفرت کی دعا بھی فرما دیجئے. جزاکم اللہ خیرا.
اللہ کریم ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. اس میں یہ ہے کہ جو داڑھی کے بال بڑے ہیں نا تو ان کے جو نا وہ پکڑ لیں, اور وہ اگر ایک مشت اگر باہر ہیں تو انہیں جو ہے وہ کاٹ دیجیے. داڑھی کی حد وہی ہے کہ اس کو جو ہے وہ ہڈی سے نہیں پکڑنا, ہڈی سے نیچے سے پکڑنا. ابھی تو چونکہ میرے دستانے پہنے ہوئے تو یہ ہڈی کے نیچے سے پکڑنا, اس طرح ہلے تو یہ ہلائیں تو وہ ہل جائے, اور اس کے علاوہ جو اضافی بال ہوں وہ پھر جس کے نیچے وہ کاٹ دینے چاہیے. مگر دیکھیں کاٹیں گے وہی کہ جو بالکل یہ جو حصہ ہے نا ہاتھ کا, اس کے جو نیچے ہیں وہ اس کو پکڑ لکھ سے آ جائے کہ بس صرف وہی بال کٹیں گے, اس سے اونچی کینچی نہ چلے. تو مزید اس کی
جی
معلومات کے لیے کالے بچھو رسالہ ہے, اس میں بھی اس کا لکھا ہوا ہے.
کیا بہت زیادہ تھکاوٹ کی صورت میں بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟
سوال سمجھ نہیں ہے, کیا کہہ
رہی؟ بہت زیادہ تھکاوٹ کی صورت میں بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟
جی مفتی صاحب,
فرض واجب اور سنت فجر یہ تو کھڑے ہو کر ہی پڑھنے ہیں, ان میں قیام فرض ہے. صرف تھکاوٹ ایسا عذر نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہو. تکلیف ہے ایسی کہ کھڑا ہونا ممکن نہیں رہا, تو بھی حکم یہ ہے کہ جتنی دیر کھڑا ہو سکتا ہے اتنی دیر کھڑا ہو, پھر اس کے بعد بیٹھ جائے. تو فقط تھکاوٹ کی بنیاد پر ایسا نہیں ہو سکتا کہ بیٹھ کر نماز پڑھی جائے. البتہ فرض واجب اور فجر کی سنتوں کے علاوہ جو دیگر نمازیں ہیں, نوافل ہیں, سنت ہیں, ان میں بہتر تو یہ کہ وہ کھڑے ہو کر ہی پڑھی جائیں, لیکن اگر بیٹھ کر پڑھتا ہے تو وہ نمازیں اس کی ہو جائیں گی. تراویح میں بھی اختلاف ہے, بہتر یہ ہے کہ اس کو بھی کھڑا ہو کر ہی پڑھا جائے.
اصل میں جو نا وہ بندے کو جو تھکاوٹ ہوتی ہے تو اور بھی کئی کام ہے کہ جو بندہ کر لیتا ہے. اب بندہ بالکل تھکا ہوا ہے اور کہیں سے جو نا وہ فون آ جائے کہ وہ آپ کے جو پیمنٹ پھنسی ہوئی تھی نا وہ آپ کو مل رہی ہے, تو اب جو ہے وہ بندے میں ہمت بھی آ جائے گی, سب کچھ ہو جائے گا اور وہ پیمنٹ بےچارہ لینے چلا جائے گا. تو ظاہر ہے کہ عافیت اسی میں ہے کہ ہم جو نا شریعت کے اصول کے مطابق ہم چلیں, انشاءاللہ الکریم اسی میں خیر ہوگی.
اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک ایمان افروز کرامت آپ کو سناتا ہوں. ایک مرتبہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک لشکر کا کمانڈر بنا کر سرزمین نہاوند میں جہاد کے لیے روانہ فرمایا. حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ جہاد میں مصروف تھے کہ ایک دن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی شریف کے ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے اچانک یہ ارشاد فرمایا, یا ساریہ الجبل, یعنی اے ساریہ پہاڑ. حاضرین مسجد حیران رہ گئے کہ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سرزمین نہاوند میں مصروف جہاد ہیں اور مدینہ منورہ سے سینکڑوں میل کی دوری پر ہیں, اور آج امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کسے پکارا. لیکن کچھ دنوں کے بعد حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام لے کر ایک شخص آیا, اس نے یہ خبر دی کہ میدان جنگ میں جب کفار سے مقابلہ ہوا تو ہمیں شکست ہونے لگی. اتنے میں اچانک کسی کی آواز آئی کہ اے ساریہ پہاڑ, اے ساریہ تم پہاڑ کی طرف اپنی پیٹھ کر لو. تو حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو
امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ہے. یہ کہا اور فوراً ہی اپنے لشکر کو پہاڑ کی طرف پشت کر کے صف بنانے کا حکم دیا. اور اس کے بعد جو ہمارے لشکر کی کفار سے ٹکر ہوئی تو ایک دم جنگ کا پاسا ہی پلٹ گیا اور آن کی آن میں اسلامی لشکر نے کفار کی فوجوں کو روند ڈالا اور اسلامی لشکر کے پرزور حملوں کی تاب نہ لا کر کفار کا لشکر میدان چھوڑ کر بھاگ نکلا اور افواج اسلام نے فتح کا پرچم لہرا دیا. اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کرامت سے چند باتیں معلوم ہوئی جو حق کی تلاش کرنے والے کے لیے روشنی کا منارہ ہے. ایک یہ کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے کمانڈر دونوں صاحب کرامت ہیں، کیونکہ مدینہ منورہ سے سینکڑوں میل کی دوری پر آواز پہنچا دینا یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے، اور سینکڑوں میل کی دوری سے آواز سن لینا یہ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو رفقا تھے ان کی کرامت ہے. اور مزید یہ کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرزمین نہاون جو کہ مدینہ منورہ سے سینکڑوں میل دور ہے، وہاں کے جنگی حالات، کیفیات، لشکر کے معاملات مدینہ منورہ میں بیٹھے بیٹھے آپ نے دیکھے، اور دیکھنے کے بعد وہیں سے آپ نے اپنے لشکر کو اس کا حل بھی ارشاد فرمایا. تو عاشقان صحابہ و اہل بیت، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ والوں کے کان اور آنکھ اور ان کی طاقتوں کو عام انسانوں کے کان، آنکھ اور ان کی قوتوں پر ہرگز ہرگز قیاس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب بندوں کے کان اور آنکھ کو عام انسانوں سے بہت ہی زیادہ طاقت عطا فرمائی ہے، اور ان کی آنکھوں اور کانوں اور اعضاء کی طاقت اس قدر بے مثال ہے کہ ان سے ایسے ایسے نمایاں کارنامے انجام پاتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر کرامت کے سوا اور کچھ نہیں کہا جا سکتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا، من کان للہ کان اللہ لہ، یعنی جو بندہ اللہ کریم کا فما بردار بن جاتا ہے تو اللہ پاک اس کا کار ساز بن جاتا ہے. اللہ پاک ہمیں ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ جو میت کو غسل دیتے ہیں وہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ 40 دن تک لائٹ جلانی چاہیے، کیا یہ جائز ہے؟ اس کو جلانا چاہیے یا نہیں جلانا چاہیے؟
نہیں، اس کا کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں میت کو غسل دیا گیا یا جس گھر میں انتقال ہوا تو اب جو ہے کہ وہاں جو ہے وہ لائٹ وغیرہ جلانی چاہیے. ہاں اگر ضرورت ہے تو بالکل لائٹ جلانی چاہیے، اور اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر جیسے کوئی بھی نہیں ہے، کمرہ خالی ہے اور اب خامہ کا لائٹ جلانا تو یہ اسراف میں آئے گا.
ایس ایم ایس کے ذریعے ہمیں ایک سوال ہے کہ ایک شخص ہر ہفتے پھل سبزیاں لینے منڈی جاتا ہے اور گھر پر اپنے بچوں کی امی کو قیمت کم بتاتا ہے کہ اگر اصل قیمت بتاتا ہے تو جھگڑا ہو جاتا ہے، اور مہنگی لے آئے کہ مہنگی لے آئے، تو دل جوئی کی نیت سے ایسا کرنا کیسا ہے؟ یہ ایس ایم ایس کے ذریعے ہمیں سوال آیا ہے.
نہیں، دل جوئی کی نیت سے وہ جھوٹ تو نہیں بولے گا نا. اور دوسرے کہ ظاہر ہے کہ وہ مرد کے ہاتھ میں نا، جو بھی حساب و کتاب ہو تو یہ کیوں یعنی ڈر رہے، اور مرد حاکم ہے، اور ظاہر ہے کہ جو بھی کمانا ہے وہ مرد ہی نے کمانا ہے، کہ قصبے معاش جو وہ اسی پر ہے، تو خیر وہ جھوٹ نہیں بولا جائے گا.
جو سوال کیا گا نا، اس سوال میں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے، جھوٹ بولنے کی صورتیں ہوتی ہیں.
لیکن اس میں امیر السنت سے عرض ہے کہ جیسے یہ جو باز ہوتا ہے کہ کتنا ہی اچھا کر کے دکھائیں تو وہ جو یعنی مطمئن ہی نہیں ہونا ہے, تو یہ عادت اگر کسی میں ہے تو وہ کیسے نکالے؟
نکالنی چاہیے. یہ لڑاکی جو ہوتی ہے نا, بعض ہوتے ہیں لڑاکی ہوتی ہیں, بعض مرد لڑاکے ہوتے ہیں, یہ بھی اصل وہ جواب میں پتہ نہیں کس طرح جواب دیتا ہوگا, سمجھانا آتا نہیں ہوگا تو چپ کر تو کماتی ہے, جب دیکھو پوچھتی رہتی ہے کتنے کا لایا مہنگا لایا, جا میرے پیسے نہ تیرا کیا, اپنے پوچھنا تو منہ توڑ دوں گا. اب اس طرح اس کو سمجھاتا ہوگا تو وہ سمجھ جائے اب یہ کتنا سمجھتی ہوگی. یہ دونوں مطلب شیر کے سبا شیر ہوتے ہیں, اپنی میمنی میں بولتے ہیں لوہ سے لوہ ٹکرانو ہے, لوہے سے لوہا ٹکرا رہا ہوتا ہے چنگاریاں اڑ رہی ہوتی ہیں. اخلاق کی کمزوریاں بہت ہیں معاشرے میں, اللہ پاک ہدایت دے.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ روایتوں میں ایک جانور دابت العرض کا ذکر آتا ہے, یہ جانور کب ظاہر ہوگا اور یہ کہاں سے اس کا ظہور ہوگا؟
حدیث مبارکہ یہ ہے سنن ابن ماجہ کی کہ دابہ نکلے گا اور اس کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا, تو مومن کے چہرے کو عصا کے ذریعے نورانی کر دے گا اور کافر کی ناک پر جو ہے وہ اس عصا کے ذریعے اس کو سیاہ کر دے گا, حتیٰ کہ جو لوگ ہوں گے وہ جمع ہو کے یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ ہادا یا مومن و یقولو ہادا یا کافر, یعنی لوگ کہیں گے کہ یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے.
سبحان عصا اسٹیک کو بولتے ہیں,
یہاں سے اس کا ظہور ہوگا نا, صفا
مقام صفا.
وہ صفا
ان الصفا والمروہ شعائر,
یہ کوہ صفا یہ مسجد الحرام کے ساتھ دو پہاڑی ہیں جن کے درمیان حاجی صحیح کرتے ہیں, عمرے میں بھی صحیح ہوتی ہے. صفا اور مروہ جی, صفا دکھایا گیا یہاں سے ظاہر ہوگا کوہ صفا سے.
میرا نام محمد عمران ہے اور میں لیڈیز پرس کا کام کرتا ہوں اور 20 سے 22 سال مجھے کام کرتے ہوئے ہو گئے. میرا پہلا سوال حضرت صاحب سے یہ ہے کہ میں سلائی کا کام کرتا ہوں لیڈیز پرس کا, اور یہاں پہ ہم 3-4 بندوں کی ٹیم ہوتی ہے, اگر اس میں سے کوئی ایک بندہ یہاں نہیں آتا اور اس کا کام رکا ہوا ہوتا ہے اور وہ کام بھی اگر میں کرتا ہوں تو کیا سیٹ سے میں اس کے معاوضے کا تقاضا کروں یا یہ کام میں نیکی میں کروں؟ حضرت صاحب میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کے استعمال کے لیے پرس لے جاتے ہیں بغیر پروفٹ سیٹ کو دیے, ایسا کرنا کیسا ہے؟ اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ ابھی جو ہم کام کر رہے ہیں اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ ہے 12 گھنٹے کی, جس میں ایک گھنٹہ لنچ کا ہمیں ملتا ہے, اور رمضانوں میں آگے یہ لنچ کا ٹائم بند ہو جائے گا, تو اس کے پیسے کا سیٹ سے بولنا کیسا؟
سوالات لکھے میں بتائیے. ایک کاریگر اگر نہیں آتا, 3-4 مل کے کام کر رہے ہیں, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اگر اس کی جگہ کا بھی کام کر لوں تو کیا میں معاوضے کا معاوضہ مانگ سکتا ہوں؟ تو معاوضہ تو نہیں مانگ سکتے, جب تک یعنی سیٹ سے پہلے سے جو طے ہو نا وہی ہو سکتا ہے. ہاں یہ کوئی طے ہو جائے کہ فلان نہیں آیا اور میں اس کی جگہ کا کام بغیر یہ ایک اجارے پر دوسرا اجارہ تو ہو نہیں سکے گا نا. اب اسی سیٹ سے وہ مطلب نے مانگ رہا ہے کہ مجھے زیادہ پیسے دو تو اس کا کام بھی کر دوں گا, تو وہ الگ ٹائم میں کر دے, اس ٹائم میں نہیں. اگر وہ بھی سیٹ اجازت دیتا ہے اور طے ہو جاتا ہے کہ اتنے پیسے دوں گا. اور دوسرا یہ پرس اپنی ہم اپنی گھر کے لیے بغیر منافع کے یہاں سے پرس خرید کے لے جاتے ہیں, تو اگر سیٹ کی طرف سے اجازت ہے इस तरह के भाई अपने लिए जो लेना चाहे वो इतनी रकम दे, मुनाफे का तो सही अंदाजा हो भी नहीं सकता ना, इकट्ठे ही बनते हैं, तो वो जो सेठ से तय हो जाए वो करना है। अपनी मर्जी से करेंगे इस तरह जैसे चुपके से ले गए नफा नहीं दिया, ये गुनाहगार होंगे इस तरह करेंगे तो, ये जायज नहीं। अच्छा वो 12 घंटे और 11 घंटे वाला रमजान में 12 घंटे ड्यूटी, आम दिनों में 1 घंटा वक्फा मिलता है, तो वो जो 12 घंटे हो गए रमजान शरीफ में, तो जो भी सेठ से तय करना होगा, बगैर तय किए आप बोल गए 1 घंटा मैंने ज्यादा काम किया है, मुझे इसकी तनख्वाह चाहिए, इसकी उजरत चाहिए, तो ये दुरुस्त नहीं है, ये भी जायज नहीं है। والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله على محمد
جس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت حضور یہ بتائیں مدح اس کا کیا مطلب ہے اور یہ مدح कौन कर रहा है और किसकी मदहा कर रहा है?
यानी ये मौला हसनुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, यानी ये किस जबा से हो बयान इज्जो शान अहले बैत, यानी अहले बैत अतार की शान बहुत बुलंद बाला है, यानी इनकी हम तारीफ कर ही नहीं सकते, हमारे पास वो जबान नहीं, हमारे पास वो अल्फाज नहीं है जिसे हम तारीफ करें। मुख्तसर ये कि जो अहले बैत की तारीफ करता है, इनके फजाइल बयान करता है, निशान बयान करता है, वो गोया ऐसा जैसे ये सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान कर रहा है, इनकी शान बयान करना, ये सरकार की शान बयान करना है, ये इस तरह का इसका इस शेर के माना बनते हैं। मदहा माने तारीफ।
किस जबान से
जाते हैं बाजार तो घर वालों को खुश करने के लिए या इनके दिल में खुशी दाखिल करने के लिए कि मैं गोश्त अच्छा लाया, तो 1 किलो गोश्त ले लेता हूँ बगैर हड्डी का और 1 किलो गोश्त ले लेता हूँ हड्डी वाला, इस तरह इसकी बुट्टी वगैरह एक साथ करवा कर 2 किलो गोश्त बन जाता है, एक साथ मिला देता हूँ, तो घर वाले देख के खुश होते हैं कि आप तो गोश्त बहुत अच्छा लाए हो, ऐसा करना कैसा?
अब इसमें धोखा नहीं और आपके अपने पैसे हैं, झूठ भी नहीं बोलना पड़ता, तो गोश्त इस गोश्त अब घर वालों को बताने में क्या हर्ज है? आप बताते नहीं है, इसका मतलब धोखा देना चाहते हैं, बता दें कि ये बोनलेस है हड्डी बगैर का लिया और ये हड्डी वाला लिया और यूं मिक्स करके मैं लाया हूं ताकि थोड़ी हड्डी कम होगी, मजा आएगा खाने में। अगर धोखा देना पड़ता है घर वाले बोलते हैं तो धोखा देना तो गुनाहगार होगा। ये पूछना पड़ा इसका मतलब ये कुछ है, मतलब खटका है दिल में
वो क्या खुश करने के लिए,
खुश करने के लिए, मगर वही ना वो लड़ाई वाली जो लड़ती है इतनी महंगा क्यों लाए?
नहीं वो अगर वैसे ही लिया था गोश्त 2 किलो उठा के तो हो सकता है वो कहती कि तुम्हें तो लेना ही नहीं आता,
वो हड्डे उठा लाते हो,
हड्डे उठा रहा है, तो उसने तो 1 किलो बोनलेस लिया और उसको उसके साथ मिला लिया कि देखिए कितना अच्छा लेकर आया हूँ।
अब मगर यहाँ कुछ ना कुछ धोखे की सूरत तो आई जा रही है जब भी पूछा है, वरना बोल देना कि मैंने ये किया है तो ठीक है, अगर चप्पल निकाले तो हट जाना, वार खाली चला जाएगा अगर ऐसी खतरनाक है तो, या फिर हड्डियों वाला ले आओ, भले बोलेगा हड्डियां उठा लेगा, सुन लेना और क्या,
नहीं भी पता तो पता चल गया और क्या।
इससे पूछा तो वो देखती नहीं होगी ना, या बिजली चली गई होगी, ये नहीं पूछा ना कि लाइन काट देना कैसा है। ये बड़ा झूठ और धोखा नहीं होना चाहिए, बाकी मिक्स करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो हड्डी वाला गोश्त होता है वो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा होता है। बोनलेस जो गोश्त है वो हड्डी से, हड्डी अल्लाह ने पैदा की है, इसमें भी एक खूबियां है, ताकत है। आप देखो वो जो सूप पीते हैं, क्या बोलते हैं, यखनी, यखनी बूटियों की जड़ी पीते हैं, हड्डियों की पीते हैं, तो पता चला हड्डियों की अहमियत है। तो आप जो सालन हंडिया में पकाओगे तो वो भी उसकी यखनी का जो भी अज्जा है वो सालन में मिक्स होंगे ना, तो फायदा पहुंचेगा ना। तो एक कौम है मतलब दुनिया में पाई जाती है, गैर मुस्लिम कौम है, हो सकता है उसमें मुसलमान भी होंगे इसमें शामिल, कि वो एक भी हड्डी नहीं फेंकते, कुछ फेंकते ही नहीं है, न हड्डी न प्याज के छिलके न सब्जियों के छिलके, इस तरह की चीजें फेंकते नहीं है। ये सब ये जुदा करना भी, जो हड्डी नहीं खाई जाती इस्तेमाल में, वो भी ये सारा मिक्स करके इसको उबालते हैं। इसको उबाल कर इसका पानी जो है ना ये खाना पकाने में इस्तेमाल करते हैं, कि इसकी भी जो एनर्जी है वो वेस्ट क्यों, ताकत क्यों जाया हो। है एक कौम दुनिया पाई जाती है मेरी मालूमत के मुताबिक, उस कौम का नाम नहीं ले सकूंगा। समझ में आता है इनका ये लॉजिक भी समझ में आती है, हड्डी कोई सी भी हो ताकत तो देगी वो। इसी तरह प्याज के छिलके हुए या सब्जियों के छिलके हुए, इनकी भी अपनी अपनी तासीरें तो होती है, खास छिलकों से इलाज होते हैं, नींबू का छिलका ही बड़ा कीमती होता है, और भी किसी भी फल का छिलका मुझे पता नहीं है, मतलब जाया नहीं, केले के छिलके सब में, दवाओं में, इस तरह की चीजों में, इस तरह के छिलकों का भी हाथ होता है कुछ ना कुछ, और इनके खवास किताबों में लिखे होते हैं कि छिलके का ये फायदा है, गुदे का ये फायदा है, बीज का ये फायदा है, इसकी डंडी का ये फायदा है, इसके पत्ते का ये फायदा है, इस शाख का ये फायदा है, तफसीलें जो लिखी होती है किताबों में तिब में, ये सबके फायदा, अल्लाह ने कोई चीज बेकार नहीं बनाई। मगर ये हमें इस्तेमाल नहीं आता, केले का छिलका है जरा उसके फवायद अपनी जगह पर, हमें इस्तेमाल नहीं, हम फेंक देते हैं, कोई अर्ज नहीं फेंक सकते, और इसी पर वैसे नहीं खाया जाता न फायदा उठाना कोई जानता है, तो तभी होगा वो जानते होंगे किस तरह इस्तेमाल करते होंगे इसका। सल्लू अलल हबीब
सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। पहली मुहर्रम अल हराम 1443 के नफल रोजों की तहरीक, 10 रोजे रखने वाले इस्लामी भाइयों की नियतें, इनकी तादाद जो है वो 714, इस्लामी बहनों की तादाद 3104, 5 रोजे रखने वालों की नियतें इस्लामी भाइयों की तादाद 1091, इस्लामी बहनों की तादाद 3542, 2 रोजे रखने वालों की नियतें इस्लामी भाइयों की तादाद 2170, इस्लामी बहनों की तादाद 7096, मजमुई तादाद यानी सबके मिलाकर 10, 5 और 2 रोजे, इन सबके मिलाकर जो इस्लामी भाइयों की तादाद बन रही है नियतों की 3975, और इस्लामी बहनों की तादाद जो है वो 13742, कोई 3 गुना से भी जो है वो ज्यादा,
माशाल्लाह कुछ बड़ा है, फिगर बड़ा है, लेकिन इस्लामी बहने पाइप है
जी, मगर इस्लामी बहनों का भी बढ़ाना, कल जो इस्लामी बहनों की नियतें थी वो 6000 थी और आज 10000 हो गई, इस्लामी भाइयों की जो वो कल 2500 थी आज जो है वो 3900 हुई।
इस्लामी बहने विनर है, इस्लामी भाई हार गए, देखो जिम्मेदार जोर लगाए तो हो, तो
इस्लामी मदनी काफिलों में गए ना सफर,
मदनी काफिलों में तो ज्यादा फुर्सत होती होगी, अगर इनको मतलब सोशल मीडिया के लिए टाइम मिलता है मदनी काफिलों में तो कारकर्दगी लेने के लिए क्यों टाइम नहीं मिलता, वो सारे कौन से गए होंगे मदनी काफिले में।
नाज़रीन से किए गए सवालात और उनके जवाबात, सवाल नंबर 1,
ہجری سنجے وقت صحابی رسول نے جاری فرمایا، جواب مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے. سوال نمبر دو، عمر کا معنی بتائیے، آباد رہنے والا یا آباد کرنے والا. سوال نمبر تین، شہادت کے وقت مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 63 years. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام، جنید اتاری کراچی، بنت خدا بخش اتاریہ میرپور خاص. بنت گلزار ملتان شریف، بنت علی محمد اتاریہ دھنوٹ، بنت محمد اسلم، بنت اللہ وسایا مظفر گڑھ، بنت اختر اتاریہ حیدرآباد. تمام درست جوابات، تمام درست جواب دینے والوں میں سے بذریعہ قرآن اندازے نکلنے والا نام عمر رضا لاہور، جنہیں تحفے میں 1200 کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا، جو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے کتابیں لینے کی صورت میں کیش کروایا جا سکے گا. ناظرین سے مزید سوالات، اسلامی بہن محرم کا نام اور نمبر لکھیں جبکہ اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں، یعنی ام فلاں یا بنت فلاں. سوال نمبر ایک، قیامت کے دن سورج زمین سے کتنے فاصلے پر ہوگا؟ سوال نمبر دو، کیا ساتوں زمینوں میں مخلوق موجود ہے؟ سوال نمبر تین، دابۃ الارض یہ کب ظاہر ہوگا؟ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم،
الحلیم الکریم،
سبحان اللہ،
سبحان اللہ
رب السماوات،
رب السماوات
السبع،
السبع
ورب العرش العظیم،
رب العرش العظیم.
لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم،
الحلیم الکریم،
سبحان الله،
سبحان الله
رب السماوات،
رب السماوات
السبع،
السبع
ورب العرش العظيم،
ورب العرش العظيم.
لا اله الا
الله، لا اله الا الله
الحليم الكريم،
الحليم الكريم،
سبحان الله،
سبحان الله
رب السماوات،
رب السماوات
السبع،
السبع
رب العرش العظيم،
ورب العرش العظيم.
صلوا على الحبيب
صلى الله على محمد.
حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم،
سبحانک اللہم
وبحمدک،
وبحمدک
لا الہ الا انت،
لا الہ الا انت
استغفرک،
استغفرک
واتوب الیک،
واتوب الیک.
سبحانک اللہم،
سبحانک اللہم
وبحمدک،
وبحمدک
لا الہ الا انت،
لا الہ الا انت
استغفرک،
استغفرک
واتوب الیک،
واتوب الیک.
سبحانك اللهم،
سبحانك اللهم
وبحمدك،
وبحمدك
لا إله إلا أنت،
لا إله إلا أنت
أستغفرك وأتوب إليك،
أتوب إليك.
صلوا على الحبيب.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا کریم ہماری بے حساب مغفرت فرما، یا اللہ ہماری آل اولاد کی، ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، یا اللہ پاک ساری امت کو بخش دے. الہ العالمین
کرونا کی آفت دنیا سے دور ہو جائے، کرونا کے مریض شفا پائیں، سارے بیماروں پر رحمت کی نظر فرما، الہ العالمین جو بیٹے کے طلبگار ہیں ان کو بیٹا، جو بیٹی کے طلبگار ہیں ان کو بیٹی، عافیت کے ساتھ بغیر آپریشن کے عطا فرما، یا اللہ پاک جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے، الہ العالمین بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی عطا فرما، یا اللہ پاک مقروضوں کا قرضہ اتر جائے، یا اللہ پاک جن کی رقمیں پھنسی ہیں ان کے حقوق مل جائیں، الہ العالمین جو جھوٹے کیس میں مبتلا ہیں ان کے کیس ختم ہو جائیں، الہ العالمین مظلوم قیدی رہا ہو جائیں، الہ العالمین گھریلو ناچاکیاں دور ہوں، گھر امن کے گہوارے بنے، یا اللہ پاک ہماری بہو بیٹیوں کو حیا کی چادر نصیب ہو، مولا کریم جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں نیک رشتے نصیب ہوں، الہ العالمین آفتوں بلاؤں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت ہو، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی،
بخش دے میری ساری خطائیں
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرش یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
شہنشاہ مدینہ سلام دو
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلب يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
مدني مذاكرة مدني مذاكرة
مدني مذاكرة